السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیں. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوار، وحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فراناز، ثنا آفرین، فرزانہ سیلود، شاہینہ سریو، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسمہ فاطمہ، نمیرہ کدبائی، معراج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فیضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شیراز، ماریا مختار، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوسر، شہداب صبا، امبر عمر، حنا فرحاج، اسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعیدہ سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ملائکہ عابد، امید تبشیہ، روبا، نازمہ پروین، رانی شاہین، بینش ساجد، صبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملائکہ، مدیہ اقبال، سائمہ اظہر. الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس کمپلیٹ ہوئی. کسی کی اگر اٹینڈنس رہ گئی ہو تو وہ اپنی اٹینڈنس مارک کر دے. الحمدللہ ہمارے ساتھ سسٹر عائشہ بھی موجود ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا تجوید کا سیشن سسٹر عائشہ کے ساتھ لائیو کرتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. آسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحمد لله. تو کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی تھنک میری طرف سے اب آواز ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے الحمد للہ. رائٹ. سو الحمد للہ رب العالمین. تو ان شاء اللہ اپنی تجوید کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے اپنے قرآن کے ساتھ اور اپنے نوٹس کے ساتھ میں اپنی پینسلز اور باقی سب کچھ جو کچھ لے کے رکھتے ہیں اپنی اچھی لرننگ کے لیے. ان شاء اللہ پھر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے ایک نئی صفت کو ٹچ کیا تھا اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک محاوری تھی. وہ کون سی صفت تھی آپ لوگ دیکھیے. جی کون سی صفت تھی جو آپ نے لاسٹ کلاس میں کری تھی جو کہ آئی تھنک لاسٹ سے لاسٹ ویک ہوئی تھی؟ جلدی سے لکھیں. استعدا اینڈ اس کے ساتھ ساتھ استفال. رائٹ. استعدا اینڈ استفال. حروف المستعلیہ تو آپ بہت اچھے طریقے سے آلریڈی جانتے ہی ہیں کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سب کچھ. لیکن ظاہر ہے کہ حروف المستعلیہ جتنے بھی ہیں جو ہیوی لیٹرز ہیں انہیں ان کی ہیوینیس یعنی اٹسیلف ایک ہیوینیس جو کوالٹی اس کا نام پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ استعدا ہے. جی اور جو حروف باریک پڑے جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ استفال کے حروف ہیں. استفال. رائٹ. تو ڈیفینیشنز تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی کہ استعلا کس چیز سے ہے. اعلی اعلی. رائٹ. تو یہ بلند ہونا. تو ہم استعلا کرنے کے لیے یا کسی حرف میں آواز موٹی کرنے کے لیے کس چیز کو بلند کرتے ہیں اپنے کس حصے کو منہ کے ہم اٹھاتے ہیں یہ بتائیں. زبان کی جڑ کو. یس. روٹ آف دا ٹنگ جو ہے اس کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آواز ہے وہ کدھر کی طرف اٹھتی ہے، جو آواز کی پھر ڈائریکشن بنتی ہے وہ کہاں جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، یعنی منہ میں ہی کہاں پر سیدھے باہر نکل جاتی ہے، واٹ آپ کے اوپر روف پیلٹ کے اوپر جا کر لگتی ہے، ٹھیک، تو جس سے تالو کی طرف، یعنی یہ جو اٹھی آپ کی پیچھے زبان کی جڑ، اس کی وجہ سے آپ کی آواز کو ایک ڈائریکشن، جی ویری گڈ، ایک ڈائریکشن ملتی ہے، وہ ڈائریکشن یہ کہ آپ کی تالو کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، روف پیلٹ کی طرف جاتی ہے. ہم نے اس دن کچھ لیٹرز کو ادا کر کے بھی دیکھا تھا کہ کیسے ہماری زبان، ہماری آواز اس طرح سے ہمارے منہ کے اندر سراؤنڈ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکلتی ہے، جبکہ استفال میں کیا ہے کہ آواز سیدھے سیدھے باہر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک. اب حروف المستعلیہ ہم سب کو پتا ہے کون کون سے ہیں، تو انشاءاللہ آج تھوڑی سی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ کو اسی ڈیفینیشنز کے نیچے پیسج لکھا ہوا ہے سورۃ المزمل کا، تو ہم انشاءاللہ اسی میں ادائیگی کو دیکھیں گے، ٹھیک. جسٹ اے منٹ پلیز. جی سر، ان شاء اللہ ایگزامپلس میں اس کی ریسیٹیشن میں پھر ہم دیکھیں گے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ میری کہاں ویکنیس ہے اور مجھے اس میں کہاں، کس جگہ پر مجھے اور مزید گائیڈنس یا کسی ٹپ یا ہیلپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، رائٹ، اس میں ہمیں کوئی حرف استعلاء کا نظر آتا ہے؟ نیکسٹ آیا قم اللیل الا قلیلا. ناؤ قم اللیل الا قلیلا، یہاں پر کون سا حرف ہے جو کہ حروف المستعلیہ میں قاف، ٹھیک. ہم نے پیچھے جب پہلے حروف المستعلیہ کا رول پڑھا تھا تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زبر کے ساتھ زیادہ ہیوینس ہوتی ہے اور نسبتاً پیش کے ساتھ تھوڑی کم ہوتی ہے، اینڈ دین جب زیر کے ساتھ آئے تو پھر سب سے کم ہیوینس ہوتی ہے. اسٹل ہیوینس اسٹے کرتی ہے مگر اس کی لیول میں کمی آ جاتی ہے. تو ہم کہیں گے او او، اس کو قم اللیل کم ہیوینس کے ساتھ نہیں کہنا، تھوڑا سا انف ہونی چاہیے، قم اللیل قو قو قو، اور پھر یہ کہ قاف کے اندر کوئی ہمس نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں اس کے مخرج میں، لہذا اچھی سی مضبوط آواز ہو. قم اللیل الا قلیلا، آپ چاہیں تو میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ٹائم دوں گی. نیکسٹ آیا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جی نیکسٹ آیا میں ہمیں نظر آتا ہے صاد اینڈ قاف، ٹھیک. اچھا ابھی یہاں پہ آف کورس کے یہ مینشن بھی کیے گئے کلر کے ڈفرنس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی ادائیگی پر ضرور فوکس کریں. جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو ہم کہیں گے نصفہو نصفہو، کمپلیٹ آواز بھی ہوگی جو کہ اس کی باقی صفات کی وجہ سے ہے اور اس کی ہیوینس بھی ہوگی. نصفہو اوین، یہاں پر آپ دیکھیں میں اخفا کو بھی ہیوی کر رہی ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نیکسٹ لیٹر ایک ہیوی لیٹر ہے، یہ سائڈ پوائنٹ ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. اوین قص منہ قص منہ قلیلا، رائٹ. سو پھر سے کرتے ہیں اس آیت کو نصفہ اوین قص منہ قلیلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً. Now, اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قاف ہے. آپ کے پاس یہاں رو بھی ہے جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے, لیکن رو کو چونکہ اس کی ایک مستقل صفت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ رو کی آواز موٹی ہونا مستقل صفت نہیں, اس لیے ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ استعلا کا حرف ہے. تو دیٹ از وائی ہم اس کو ڈفرنٹ ہیڈنگ میں دیکھیں گے, رائٹ. لیکن آپ قاف کو فل ہیوینس دیں گے جو کہ استعلا کا حرف یہاں پر آ رہا ہے. اچھا, آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سواد کی ساؤنڈ کبھی کبھی سین کی طرح ہو جاتی ہے. وہی چیز ہے نا, کہ آپ یہاں پہ صفت دیکھ لی, آپ نے پڑھ لی. زبان کی جڑ کے اوپر فوکس کریں کہ زبان کی جڑ اوپر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. ابھی جو اگلی صفت پڑھیں گے اس سے بھی آپ کو اور اچھا یہ سواد دوت کو گو میں ہیلپ ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں کہ بس صرف یہ کہ اپنی زبان کی جڑ اگر آپ اوپر کریں گے تو پھر یہ صحیح ادائیگی ہوگی. اسی طرح بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ کہتے ہیں کہ جو باریک حروف ہیں انہیں بھی موٹا کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پیچھے سے زبان کو اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں یا اپنے ہونوں کو بہت شرنک کر دیتے ہیں, جبکہ شرنک کرنے کا کوئی اس میں کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیا. اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں قاف کی بہت اگزامپلس ہیں, لہٰذا اس کی ایک اچھی پریکٹس اس کے ساتھ میں آپ کر سکتے ہیں. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اب اس میں ہم دیکھیں قاف زیر قی, اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے قی قی قی, بہت موٹا نہیں, جیسے قی سَنُلْقِي عَلَيْكَ, ڈونٹ سے قی, رادر ہم کہیں گے سَنُلْقِي قی, رائٹ قی. جیسے کہ اگر ہم کہیں بالکل باریک تو یہ ہو جائے گا سَنُلْ قی قی قی, یہ بالکل باریک ہے, اس میں میں نے زبان اوپر سے نہیں اٹھائی اس ہیوینیس کے لیے, بلکہ صرف جو قاف کا مخرج زبان کی جڑ کے پاس سے ہے بس اسی کو یوز کیا. تو اس کا دھیان رکھیں کہ ایکسیسو ہیوینیس نہیں ہو. پھر سے کرتے ہیں انشاءاللہ. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. نیکسٹ آیا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا. طو کو فل ہیوینیس دیں گے, رائٹ, اور طو چونکہ شدت کا بھی حرف ہے تو اس کی آواز میں نرمی نہیں ہوگی. وَطْئًا, اب اکثر ہوتا ہے جب ہم ہیوی لیٹر بولتے ہیں تو اس کے ساتھ میں واو کو بھی کر دیتے ہیں, جیسے وا کو آؤں وا, ایسے وا کو بھی ہیوی کر دیں. تو اس میں تھوڑا سا پریکٹس کی ضرورت ہوگی, پہلے وا 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 باریک کہنے کی ادائیگی کریں, پھر اس کو کنیکٹ کریں وا کو وا کو وا کو, رائٹ. سو پھر اس کو آپ کنیکٹ کریں, اس طرح سے پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی, کل کل ابھی آپ اس پہ کرتے ہیں. تو پھر سے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. نیکسٹ آیا. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. سَبْحًا طَوِيلًا, اب ہا کو موٹا نہیں کریں گے کہ جیسے میں کہوں سب ہا نہیں, بلکہ ہا اینڈ دین آپ اخفاء اور طو کو ہیوی کریں گے. سب ہا طویلا, دس وے, رائٹ. سو آئی ہوپ ادائیگی کے حساب سے تو آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی. یس,
جانن کنتا.
جی, رائٹ, الحمدللہ. سو امید ہے کہ یہ سب چیزیں پھر ادائیگی میں بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج پھر ہم ایک اور نیکسٹ صفت لے لیتے ہیں جو کہ اس گروپ کی لاسٹ صفت کا پیئر ہے, اور کیونکہ اس گروپ میں پھر جو نیکسٹ صفت اور بھی جو دو اور ہیں تو ان کا تعلق ہماری ریسیٹیشن سے نہیں بنتا. سو ڈاؤٹ جو نیکسٹ ہے وہ بھی بہت آسان ہے سمجھنے کے حساب سے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ پتہ چلتی ہے اس سے پھر ادائیگی ذرا آسان ہو جاتی ہے اور زیادہ. ٹھیک, نیکسٹ از اطباق اینڈ انفتاح. ٹھیک ہے, اطباق اور انفتاح. اطباق الف تا با الف قاف, یہ اس کے ورڈ, اور جیسے کہ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں طبقا اور اس طرح سے ملتے جلتے, لیکن اس کا جو ورڈی میننگ ہے وہ یہ چپکنا. ٹھیک ہے, اور چپکنا, اور چپکنا سے مراد یہاں تجوید میں ہم اس کو کیسے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جب زبان کا آگے کا حصہ اوپر تالو کی طرف لگتا ہے تو ایک طرح سے ہماری آواز کو باہر سیدھے نکلنے کی جگہ نہیں ملتی. ٹھیک, اور جس کی وجہ سے آواز ایک ٹریپ سی ہو جاتی ہے آپ کے منہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے, اور جب ٹریپ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تھوڑی سی موٹا اور ایک ہیوی ہیوی سی ساؤنڈ اس لیٹر میں پیدا کرتی ہے, اس کو ہم اطباق کہتے ہیں. یہ صرف چار حروف میں ہوتا ہے, باد سود تو اینڈ و. ٹھیک, تو یہ خالی چار حروف میں, اسی لیے ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ چار حروف حروف المستعلیہ میں باقی تین حروفوں سے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں ادائیگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اطباق بھی ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کا آگے کا حصہ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کیسے آواز ٹریپ ہوتی ہے, آپ کی آواز جیسے بالکل سیدھی آ رہی تھی, اگر آپ کی زبان نیچے بیٹھی رہے سیدھی رہے تو آپ کا پورا منہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے لپس بھی اوپن ہیں, تو بالکل اسٹریٹ راستہ مل جائے گا آواز کو نکلنے کا. لیکن جب زبان کی جڑ بھی اوپر چلی جاتی ہے اور آگے سے زبان بھی اوپر چلی جاتی ہے تو وہ جو سیدھا راستہ تھا وہ تھوڑا سا بند ہو جاتا ہے. رائٹ, آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی, ڈز اٹ میک سینس ٹو ایوری ون؟ میرے خیال سے میری آواز جا رہی ہے, وائس اوکے؟ اوکے, لیکن یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو, مجھے اس کے بارے میں بھی پلیز بتائیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو اس کی ادائیگی کے حوالے سے ہے. میں اگر آپ کو صرف پڑھاتی جاؤں گی تو مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. یس, تو اس کی جیسے اگر ہم ادائیگی کریں گے تو ہم کہیں گے سو سو سو. جی, ہم کہتے ہیں سو سو. جب آپ سو کہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آگے کی زبان اور آپ کی جو زبان کی جڑ ہے وہ بھی اس طرح سے سب اوپر اٹھ جاتی ہے. آپ نے کہا کہ ٹپ آف ٹنگ اینڈ روٹ کو کیسے اوپر اٹھانا ہے, آپ کیسے اوپر اٹھائیں گے؟ مطلب آپ پوری زبان, اچھا چلیں ابھی آپ کوئی آواز نہیں نکالتے, اب ایسے ہی بالکل ریسٹنگ پوزیشن میں آپ اپنی پوری زبان اوپر تالو کے ساتھ لگائیں, اینڈ دین ٹیل می کہ کیا آپ یہ کر پا رہے ہیں یا نہیں. یس, سو اسی طرح سے جب آپ کی آواز پیدا ہوتی ہے تو آپ اس لیٹر کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی یہ سب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہی بات ہے کہ چونکہ یہ چیزیں ہماری منہ کے لیے نئی ہیں, ہم نے کبھی اتنی زیادہ باریکی میں جا کے کبھی ادائیگیوں پہ نہیں غور کیا کیونکہ ہماری زبان میں اس طرح سے نہیں تھا. تو لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ ایک عادت بننے میں کہ جب بھی سواد آئے باد آئے تو آئے یا وہ آئے تو اس میں ہم اس طرح سے ریڈ کریں. ٹھیک ہے, سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس کی پریکٹس بہت زیادہ کریں صحیح ادائیگی کے لیے. اس کے برعکس جو دوسرا پیر ہے وہ انفتاح ہے, فتح. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا آسان ہے, آپ لوگ خود بتا سکتے ہیں. یس, فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپن. یس, سو اطباق میں زبان نیچے سے اوپر تالو پہ چپکتی ہے یا قریب ہو جاتی ہے تو رستہ بڑا نیرو کر دیتی ہے, آلموسٹ کلوز کر دیتی ہے. آن دی ادر سائڈ زبان نیچے بیٹھی رہتی ہے اور پورا رستہ کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کی جو حصہ ہے زبان کا آگے کا حصہ وہ تالو سے الگ رہتا ہے اور پھر جو ہماری آواز ہے اسے نکلنے کا راستہ سیدھا مل جاتا ہے, تو وہ قید نہیں ہوتی, ٹریپ نہیں ہوتی. اور چار حروف کے علاوہ صاد ضاد طا وا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب انفتاح کے لیٹرز میں سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب انفتاح کے لیٹرز میں سے ہیں. یہ ساری بات جو بھی میں نے کری کس کو مشکل لگ رہی ہے؟ اور میرے خیال سے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں ہیزیٹیشن ہے یہ بتانے میں کہ اچھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی, سو ڈونٹ پلیز ہیزیٹیٹ, ایٹ لیسٹ یعنی یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کہاں محنت کرنے کی ضرورت اور کہاں نہیں. نا کسی کو یہ چیز مشکل لگی یا نہیں؟ یس نو اٹ واز فائن, یعنی کہ آپ کو صحیح لگی ابھی کہنا چاہ رہی ہیں کہ اٹ واز ایزی انف, یا ابھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ اس میں ہے کچھ کمی؟ شکر الحمدللہ. رائٹ, میرے خیال سے میرے پاس یہ ٹیکسٹ بہت ٹھہر ٹھہر کے آتے ہیں. پھر بہرحال سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس اپنی ریسیٹیشنز میں کریں. آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ اوپن کریں سورۃ التحریم آیت نمبر 3 and 4, تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں ان کی ایگزامپلس. اور جیسے ہی کھولیں تو یہاں 1 ٹائپ کریں. سورۃ التحریم اینڈ آیت نمبر 3 and 4. الحمد للہ, تو ان شاء اللہ ان آیات میں ہم پھر ان لیٹرز کو دیکھ کر ان کی ادائیگی بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے آیت نمبر 3, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بات کہتے ہوئے زبان کی سائڈ آپ نے استعمال کر لی جو کہ اس کا مخرج ہے, ٹھیک, اور اس کے ساتھ زبان کی جڑ اور آگے کا حصہ بھی سارا اوپر جا کر لگے گا, رائٹ. با بی 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 بی, اب میرے ساتھ اس کو کہیں با بی. آپ کی زبان کی اب زبان اوپر ہوئی ساری کی ساری, سسٹر ایس ایس 41 سورۃ التحریم آیت نمبر 3. سو جب ہم کہتے ہیں با بی بی اس طرح سے بات کی ادائیگی میں, یہ جو بات پہلے بھی ہوئی یا کلاس میں کہ اس کے لیے زبان کی نوک کو تاکہ مخرج پر زیادہ زور نہیں دینا, وہ ابھی بھی اس کا دھیان رکھتے ہوئے کرنا ہے. آپ اس طرف ضرور جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا آگے کا حصہ اوپر اٹھ رہا ہے تالو کی طرف, لیکن آپ اگزیکٹلی تا دال تو کے مخرج پر پریس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس کی آپ جو اصل چیز آپ جو مطلب جس چیز کو یوز کریں گے وہ آپ کی سائڈ اپ بتائیں گے. تو بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت به و کا مخرج کیا ہے؟ جی و کا کیا مخرج ہے لکھیے. لیٹر و کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک کدھر لگتی ہے جا کے؟ یس, زبان کی جو نوک ہے وہ کہاں کس حصے پر لگے گی منہ کے؟ کیا حصہ استعمال کیا جاتا ہے؟
آپ
آپ کے اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کی ٹپس پر رائٹ و و اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی پوری زبان پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھ جائے گی و اظہرہ و میک شیور کہ اس سے پہلے حمزہ یا بات کہا ہیوی نہ ہو جیسے ہم کہیں اظہرہ آ تو آ نہیں بلکہ اظہرہ اظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ عرف بعضہ واعرض عن بعض بہت کی خوب پریکٹس کریں نیکسٹ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا اس میں کوئی ہمیں اطباق کا لٹھے نظر نہیں آ رہا پھر آگے قال نبأني العليم الخبير رائٹ نیکسٹ آیا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما اب یہاں کون سا حرف ہے جو کہ اطباق کا ہے اب آپ بتائیے اس آیت میں کون سا حرف ہے جو کہ اطباق کا حرف ہے صاد صاد کا مخرج کیا ہے کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر نیچے کے سامنے کے جو دو دانت ہیں یہ تینوں چیزیں آپس میں قریب آ جاتی ہیں کہ اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت بھی کلوز آ جائیں گے اور پھر آپ کی زبان کی نوک بھی ان کی کلوز آ جائے گی اٹ وڈنٹ کلوز کمپلیٹلی کہ رستہ بند ہو جائے نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ایک سوراخ سا آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ٹیتھس مل کر اور آپ کی زبان مل کر بنا لیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ زبان کی جڑ پیچھے کی پوری یعنی پوری پیچھے کی زبان آپ اوپر اٹھا دیتے ہیں صغت رائٹ صغت قلوبكما رائٹ کہیں کسی ورڈ کی الیکٹرک ادائیگی ہو مشکل تو پوچھئے رائٹ نیکسٹ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تَظَاهَرَا اکثر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اطباق کے بغیر ہم لیٹر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تظاہرا وا جب آپ کہتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کو ہیوی نے دی مگر آپ نے اطباق نہیں دیا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں تظاہرا ظاہرا علیہ اس طرح سے اور یہ بھی یاد رہے کہ باقی حروف کو اطباق نہیں دینا جیسے اگر میں کہوں را کو یہاں پر تظاہرا را جب میں را کو بھی اتنی ایکسٹرا ہیوینس دوں گی تو اس کا مطلب میں نے اس کو ایک ماڈریٹ لیول سے ہٹا دیا ٹھیک نیکسٹ آگے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَصَصَصَ اگین صاد کی پریکٹس صالح وی ورن سے صالح سا جب آپ سا کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اس کی ہیوینس کم دی ہے اینڈ لاسٹ پارٹ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر ظہیر و رائٹ ظہیر اس طرح سے آپ اسے کہیں گے سو آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آسان بھی لگا اور سمجھ بھی آیا اور اب اس کے بعد مزید آپ نے انشاءاللہ تعالی جو چیز اپنی پریکٹس میں رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ ان حروف کی صحیح طریقے سے ادائیگی ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے جو کیا وہ صورت تحریم کیا نمبر 3 اینڈ 4 کری تھی یہ نوٹس میں بھی موجود ہے ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اطباق کا شاید میں نہیں بھیجا تو میں اس کو بھیج دوں گی صاد ان زا کا مخرج ان کوالٹیز آلموسٹ سیم ہے کیا صاد ان وا کی آلموسٹ یس یو کین سے جی بیکاز دونوں میں کافی حد تک صفات جو ہیں وہ سیم نکلتی ہیں ٹھیک ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے اس کا چارٹ آپ سب بنائیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ جب ہم تمام صفات کر لیں گے تو پھر آپ کو ایک چارٹ بنانے کو کہا جائے گا اور پھر انشاءاللہ اس سے آپ کے پاس لیٹرز کی بالکل ساری صفات سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے رائٹ. اس کے علاوہ کوئی اور سوال کسی کا ان لیٹرز کے حوالے سے؟ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر آپ سب کے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے ایک روٹین لائف میں چل پڑتے ہیں کہ بس ہمیں لگتا ہے اچھا چلو کچھ ہو تو رہا ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہی ہوں اور پھر آپ سب کے لیے کہ ہمیں اپنی ہر کلاس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہاں یہ وقت اس چیز میں کیوں لگا رہے ہیں. کیونکہ ہم سب ہمارے بیک آف دا مائنڈ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہاں اللہ کی خاطر بیٹھے ہیں, جب سوچیں گے تو پھر آئیں گے جواب. لیکن ایک ہوتی ہے کہ اس وقت یاد رکھ کے پھر بیٹھنا, اس کی پھر جو انرجی اور اسپرٹ میرے اندر یا آپ کے اندر آئے گی تو وہ بڑی فرق ہوتی ہے. پھر ہمیں اس کے ساتھ کام کرنے میں بہت مختلف محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ریمائنڈر میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو سوچیں کہ میں اس کام سے اپنے رب کے قریب ہو رہی ہوں یا نہیں. نہ بظاہر ہم یہ روز پڑھ رہے ہیں تجوید کے, جو کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مشکل بھی لگے, لیکن اس سب کا جو مین موٹیو ہے کیوں پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تاکہ میں قرآن کو خوبصورتی اور حق کا تلاوت ہی کے ساتھ پڑھ سکوں, جیسے نازل ہوا تھا اس کو میں ویسے ریسائٹ کر سکوں. اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ٹھیک, جن لوگوں کو مل جاتی ہے کہ وہ ایک اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں, یہ اللہ کا خاص رحم ہے. اور جو لوگ نہیں کر پاتے ایسا, ان کے لیے دگنا اجر ہے رائٹ. تو ہر لحاظ سے آپ کو خیر ہی خیر ملنی ہے. رولز سمجھ آ جاتے ہیں بٹ تجوید گروپ میں آئی ایم ان باٹم. تجوید گروپ ان مینس واٹ, کہ یعنی کہ آپ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واٹس ایپ, واٹس ایپ کا تو اس والی کلاس سے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی تعلق ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو, آپ شاید میرے خیال سے دوسرے گروپس میں ہوں گے اس لحاظ سے. لیکن یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اتنی مسٹیکس نکلیں. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی میں آپ کو یہاں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں اور آپ کو سنا رہی ہوں اور سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں بھی اب بھی بہت سارے ٹیچرز سے کوشش کرتی ہوں کہ میں سیکھوں پڑھوں, چاہے وہ ٹیچر کوئی بہت ہی اعلیٰ ہو کے لحاظ سے کوئی دیکھے تو کہے بھی بہت لرنڈ ہے, یا کوئی بھی شخص, آپ کسی نہ کسی کو سیکھتے ہیں ٹھیک ہے. اگر میری آج بھی مسٹیکس نکلتی ہیں اور میں اگر یہ کہوں اچھا میں تو پڑھاتی ہوں اور میری مسٹیکس نکلیں گی تو میں آگے کیا پڑھاؤں گی, تو یہ غلط سوچ ہے. اس لیے بیکاز ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, ہماری زبان لڑکھڑا سکتی ہے. کنٹینیوس محنت, کنٹینیوس لرننگ, چاہے مسٹیکس نکلیں یا نہ نکلیں, اس کی ضرورت ہے رائٹ. آپ بہت زیادہ یعنی کسی بھی کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں, نہ صرف یہ کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں, کچھ پڑھنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں, بہت سیکھ کر اٹھتے ہیں. تو وی کین نیور سے کہ اچھا مجھے اتنا آ گیا ہے اب ٹھیک ہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر آپ بھی کبھی کہیں ریڈ کرتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی ریسائٹیشن کرے اور اس کو لگے میری تو اتنی مسٹیکس نکلتی ہیں, تو میں آپ کو بتایا نا کہ کوشش کر کے پھر وہ چیز نہ ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور پھر تکلیف ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے, تو اس پہ تو دگنا اجر ہے. یعنی ہماری جنت ہمارے اجر کے ساتھ ہی ہمیں ملنی ہے, تو وہ تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ کنٹینیوس محنت کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ لازمن ہمارے لیے ہماری جنت کا رستہ آسان کر دیں گے رائٹ. سو آئی ہوپ کہ سب کو اس تھوڑی سی بات سے فائدہ ہوا ہوگا. اٹس جسٹ سمپل, یعنی ایک بات میں اگر ہم کہیں تو صرف یہ کہ اس کام کے لیے اپنا وقت پلان کر کے لگائیے. وہی بات ہے, ٹائم گزر جائے گا, بعد میں پھر حسرت رہتی ہے, اچھا فلاں فلاں شخص نے تو کر لیا لیکن میں نہیں کر سکی, کیوں نہیں کر سکی. تو اس کو ابھی سوچ لینا ہے کہ ایسا دن نہیں آنا, انشاءاللہ میں نے بھی یہ ساتھ ساتھ کام کر کے چلے جانا ہے. سو جزاک اللہ خیر کثیر واسم جزا, یہیں تک ہی اس کو رکھتے ہیں. پریکٹس کیجیے بہت ساری, اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ اپنے اس جو کورس کا واٹس ایپ میرے خاصے جو سسٹر نازیہ نے بنایا ہوا ہے ان کو آپ کوشچنس بھی دے سکتے ہیں, وہ مجھے فارورڈ کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر واسن جزا سسٹر عائشہ. جی سسٹر عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اور میں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایج کے ساتھ اسٹوڈنٹ رکھا ہوا ہے. سیکھنا ہر وقت ہر مومن کے لیے ضروری ہے, تو کبھی اس چیز سے پریشان نہیں ہونا, اور اپنے ٹیچرز کو ضرور رسپانس دیا کرے اور کوئکلی, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن آئی ڈیز موجود ہوتے ہیں, اور پھر جب رسپانس نہیں آئے تو پھر یوں لگتا ہے کہ شاید سمجھ نہیں آ رہی یا کلاس میں موجود نہیں. تو اپنی جو پریزنٹ ہے اس کو شو کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم موجود ہیں. جی اگر کبھی کوئی نیٹ کا پرابلم ہو یا کچھ ہو تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والی بات ہوتی ہے, اور دوسرا یہ چیز کہ جب بھی آپ لوگ کلاس میں آئیں اس رول کو ہمیشہ یاد رکھیے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ درس و تدریس کے آداب پڑھیں گے اور اس میں آپ سیکھیں گے کہ جب کوئی چیز سکھائی جا رہی ہو اس دوران, اگر ہم یہاں تو ہم آن لائن کلاس میں انٹر ہوتے ہیں, اور اگر کہیں کسی محفل میں انٹر ہوں تو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اونچی آواز سے سلام بھی نہیں کہا جاتا, اس لیے جب کبھی آپ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو جوائن کر لیں. پھر جیسے اب بیچ میں اب بریک کا ٹائم ہے, آپ اپنی ریزن بھی لکھ سکتے ہیں اور میں لیٹ ہوں, میری اٹینڈنس مارک کر دیں. تو اس سے ہمیں ایک تو صبر اور دوسری چیز یہ کہ ادب کے اصول یاد رکھنے چاہیے, کیونکہ جب تک ہم استادوں سے علم سیکھتے ہیں اور اس میں ادب اپنا شامل نہیں رکھتے تو وہ پھر چیز ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سارے رولز, اب جتنے لوگ جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اٹینڈنس, جو لوگ نیٹ کی وجہ سے لیٹ تھے وہ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں تاکہ میں آپ سب کی اٹینڈنس پہ مارک کر دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ہیں, ہم سیکھتے ہیں. ہم میں واٹس ایپ پہ یہی چیز دیکھ رہی تھی کہ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا دائیں ہاتھ سے ہر چیز کو پکڑنے کا, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں. تو جس طرح اپنے استادوں سے ملتا ہے انسان تو کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے, تو انہوں نے اپنی اس چیز کو شیئر کیا ہوا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹ کو صاف کرنا اور ہر چیز کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا. میں نے استاد جی سے انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی اور مجھے اب یہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی. تو اصل مقصد اس میں کسی کی کوئی ایسی نہیں ہے, صرف مقصد سکھانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے. آج ہمارے پاس بہت خوبصورت سورہ النحل, اس کو ہم شروع کریں گے. آپ سب مجھے امید ہے ریڈی ہوں گے. سورہ النحل کا ہم لیسن نمبر 134 کریں گے, آیت نمبر 1 سے 121 تک ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ سب اپنی نوٹس بکس کے ساتھ, اپنے مصحف کے ساتھ, جہاں آپ لوگ اپنے قرآن میں لکھتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس ورڈ اسپننگ والا قرآن موجود ہے, اور یا بیسٹ وہ ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس بلینک قرآن ہوتا تھا اور ہم اس پہ اپنے نوٹس لیتے تھے ورڈ اسپننگ کے لیے, تو آپ اس کو اگر یوز کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ آپ کے پاس ایک یادگار رہے گی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحل لیسن نمبر 134 آیت نمبر 1-21 سورت نحل. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اتا امر اللہ.
اتا امر اللہ.
آیا حکم اللہ کا.
آیا حکم اللہ کا.
فلا تستعجلوا.
فلا
بس نہ اس کی جلدی کرو. سبحانہو وہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون اور بلند و بالا تر ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. ینزل الملائکۃ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو،
وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو،
بالروحی من امرہ،
بالروحی من امرہ،
وہی کے ساتھ اپنے حکم سے،
وہی کے ساتھ اپنے حکم سے،
علی من یشاء،
علی من یشاء،
جس پر چاہتا ہے،
جس پر چاہتا ہے،
من عبادہ،
من عبادہ،
اپنے بندوں میں سے،
اپنے بندوں میں سے،
انذرو،
انذرو،
یہ کہ ڈراؤ،
یہ کہ ڈراؤ،
انہ لا الہ الا،
انہ لا الہ الا،
یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر،
یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر،
انا،
انا،
میں، کیسا لگتا ہے سن کے؟ لا الہ الا انا، ہمیشہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. آپ کو تھا کہ اکبر بادشاہ نے نعرہ لگوایا تھا انا کا، انا الحق، میں حق ہوں، نعوذ باللہ. فتقونی، پس ڈرو مجھ سے،
پس ڈرو مجھ سے،
خلق السماوات والارض بالحق،
خلق السماوات والارض بالحق،
تعالی عما یشرکون،
تعالی عما یشرکون،
بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں،
بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں،
خلق السماوات والارض بالحق،
خلق السماوات والارض بالحق،
پیدا کیا اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ،
پیدا کیا اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ،
یعنی حکمت کے ساتھ، تعالی عما یشرکون،
تعالی عما یشرکون،
بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں،
بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں،
خلق الانسان من نطفہ،
خلق الانسان من نطفہ،
پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے،
پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے،
فإذا ہوا خصیم مبین،
فإذا ہوا خصیم مبین،
پس اچانک وہ جھگڑنے والا بن گیا اعلانیہ،
پس اچانک وہ جھگڑنے والا بن گیا
اعلانیہ، یعنی کھلم کھلا لڑنے والا جھگڑنے والا بن گیا، والانام خلقها،
والانام خلقها،
اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا،
اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا،
لکم فیہا دفئن،
لکم فیہا دفئن،
تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے،
تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے،
ومنافیو،
ومنافیو،
اور بہت سے فائدے،
اور بہت سے فائدے،
ومنہا تاکلون،
ومنہا تاکلون،
اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو،
اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو،
ولکم فیہا جمالن،
ولکم فیہا جمالن،
اور تمہارے لیے ان میں شان ہے،
اور تمہارے لیے ان میں شان ہے،
حین تریحون،
حین تریحون،
جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو،
جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو.
اچھا اس کو کیا پڑھیں گے؟ اور اگر چا پہ پیش پڑھنے تو پڑھا تو نہیں کسی نے آپ میں سے؟ چرا نہیں ہے یہ، چرا، چرا نا کیا ہوتا ہے؟ یہ جی جانوروں کو جو کھانا کھلانے جاتے ہیں باہر. وحین تسرحون،
وحین تسرحون،
اور جس وقت صبح چرانے جاتے ہو،
اور جس وقت صبح چرانے جاتے ہو،
وتحملوا اثقالکم،
وتحملوا اثقالکم،
اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے،
اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے،
الی بلدن،
الی بلدن،
شہروں کی طرف،
شہروں کی طرف،
لم تکونوا،
لم تکونوا،
نہ تھے تم،
نہ تھے تم،
بالغیہ،
بالغیہ،
ان میں پہنچنے والے،
ان میں پہنچنے والے،
الا بشق الانفس،
الا بشق الانفس،
مگر آدھی جان کے ساتھ،
مگر آدھی جان کے ساتھ،
یعنی جا جا کے تھک جاتے، ہلکان ہو جاتے، ان ربکم لرؤوف الرحیم،
ان ربکم لرؤوف الرحیم،
بے شک رب تمہارا نہایت شفقت والا مہربان ہے،
بے شک رب تمہارا نہایت شفقت والا مہربان ہے،
والخیل،
والخیل،
اور گھوڑے،
اور گھوڑے،
اور گھوڑے،
اور گھوڑے،
والبغال،
والبغال،
اور خچر،
اور خچر،
والحمیرہ،
والحمیرہ،
اور گدھے،
اور گدھے،
لترکبوها،
لترکبوها،
تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ،
تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ،
وزینہ،
وزینہ،
اور زینت کے لیے،
اور زینت کے لیے،
ویخلق ما لا تعلمون،
ویخلق ما لا تعلمون،
اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے،
اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے،
وعلی اللہ القصد السبیل،
وعلی اللہ القصد السبیل،
اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ،
اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ،
ومنہا جائر،
ومنہا جائر،
اور بعض ان میں ٹیڑے ہیں،
اور بعض ان میں ٹیڑے ہیں،
ولو شاء الہداکم اجمعین،
ولو شاء الہداکم اجمعین،
اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر لگا دیتا،
اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر لگا دیتا،
وہی ہے جس نے
انزل من السماء
نازل کیا آسمان سے ماء لکم
پانی
تمہارے لیے
منہ
شراب اسی سے پیتے ہو
ومنہ
شجر
اور
اسی سے درخت ہیں
فیہ
تسیمون جس میں تم چراتے ہو ینبت لکم اگاتا ہے تمہارے لیے بھی زرع اس سے کھیتی والزیتون
اور زیتون
والنخیل
اور
کھجورے
والعناب
اور انگور ومن کل الثمرات
اور
ہر طرح کے پھل
ان
نفی ذالک بے شک اس میں لآیات لقومی یتفکرون البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں وسخر لکم اللیل والنہار اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو والنجوم مسخرات بأمره اور ستارے بھی کام میں لگے ہوئے اسی کے حکم سے ان نفی ذالک بے شک اس میں لآیات لقومی یعقلون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں وما ذرا لکم اور جو کچھ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے فی الارض زمین میں مختلف ہے رنگ اس کے ان فی ذلک لآیہ تحقیق اس میں البتہ نشانی ہے لقومی یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں وہو الذی اور وہی ہے جس نے سخر البحر مسخر کیا دریا کو لتأکلوا منہ تاکہ تم کھاؤ اس میں سے لحما طریا تازہ گوشت وتستخرجوا اور تم نکالو منہ حلیا اس سے زیور تلبسونہا کہ پہنتے ہو تم اس کو وتر الفلک اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو مواخر فیہ پھاڑنے والیاں ہیں اس کو یعنی پانی کو پھاڑ کے نکلتی ہیں، پانی کو چیرنے والی ہیں اس میں. ولی تب تغو، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی ہی اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو، والقافل ارضی رواسش اور اسی نے ڈالے زمین میں پہاڑ، انتمید بکم کہ جھک نہ پڑے تم کو لے کر، وانہاروں وسبلا اور نہریں اور راستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راستے پاؤ، علامات اور نشانیاں ہیں، وبالنجمی ہم یہتدون اور ستاروں سے وہ راستے معلوم کرتے ہیں، افمن یخلق کیا پس جو پیدا کرے، کمن لا یخلق وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، افلا تذکرون کیا پس تم غور نہیں کرتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو ان کو گن نہ سکو، ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ یعلم ما تسرون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، والذین یدعون اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا نہیں بنا سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور وہ یہ بھی نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے. چلیے تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
تفسير دیکھیں گے بلکہ تفسير سے پہلے تھوڑی سی باتیں سورة نحل کے بارے میں سورة نحل ترتیب کے اعتبار سے 16 یعنی 16th نمبر کی سورة ہے سورت کا نام نحل اس کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی دیکھیں نحل ہا آپ کی بہت واضح ہونی چاہیے کیونکہ نخل کہہ دیں گے تو کچھ اور بن جائے گا کھجور کے درخت کو نخل یا نخیل کہتے ہیں عربی میں تو صرف ایک لفظ کے فرق سے ہمارا معنی بدل جاتا ہے اسی سورت کی آیت نمبر 8 میں وأوحى ربك إلى النحل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اصل میں یہ پوری سورت جو ہے اسی پہ گھومتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ٹیم ورک کی کیا اہمیت ہے کہ تمہیں اتنی خوبصورت دنیا دکھتی ہے اگر آج ہم اپنی اس دنیا کو دیکھیں اور اس صورت میں ہمیں بھرپور طریقے سے کائنات کی سیر کروائی گئی کبھی آپ باغوں میں سے گزریں گے کبھی کھیتوں میں سے گزریں گے کبھی سی فوڈز اوشنز کے پاس سے ہلیا زیورات بناتے پہنتے ہوئے گزریں گے کبھی آسمانوں کی وسعتیں دکھائی گئیں اسی لیے اس سورت کا ایک دوسرا نام سورت النعم بھی ہے نعمتوں والی سورت اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے گننا اس کو دیکھ لے ایتھیسٹ لوگوں کو پڑھانے والی سورت ہے بے دین یا خدا سے دور لوگ جو ہوتے ہیں لا خدا قسم کے لوگ ان کو یہ سورت پڑھائیں اور پھر پوچھیں آپ کہیں گے کتنی دفعہ پڑھائیں وظیفہ بتا دیں اس کا تعویذ گھول کے ڈال دیں نہیں حقیقت میں یہ سورت جو ہے وہ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے اتنی نعمتیں اتنا کچھ دیا میرے رب نے تو وہی بات ہے کہ دماغ پہ نہیں دل پہ لینے والی صورت ہے سورت کا آغاز جو ہے یہ تذکیر بھی ایام اللہ والا یعنی تھوڑا سا انذار کا پہلو ہے, اور یہ حصہ اس کا سورت ہجر سے ملتا ہے کیونکہ پوری سورت ہجر جو تھی انذار تھی, ڈراوا تھا, پچھلی قوموں کے حالات تھے اور تھوڑی سی جہنم کی بات زیادہ تھی اس میں, لیکن پھر اس کے بعد چند آیتوں کے بعد سے ہی پھر تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا تذکرہ شروع ہو جائے گا, اعلیٰ نعمتیں, یہ دو مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسی صورت میں آیت 54 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ, لوگو جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, حق ادا کرو. پچھلی اگر چند صورتوں کو دیکھیں تو سورت ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا وائن تعد نعمت اللہ لا تخصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. سورت ابراہیم میں جو نعمت تھی وہ قرآن کی تھی, ایمان کی نعمت تھی. الم تارا کئی فدر اب اللہ مثلا کلیمت طیبہ میں, اور سورت ہجر میں مادی نعمتوں کا بہت تذکرہ تھا جو دنیا میں لوگوں میں رہتے ہوئے انوینٹ کی, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کا جو کام دیا تھا وہ کیا. اور یہاں پہ اب سورت نعم میں فطری ماحول یعنی نیچرل چیزوں کا بہت تذکرہ ملے گا. یہ ساری صورتیں جو ہیں نا یہ انسان کو شکر سکھا رہی ہیں, اور یہ سورت بھی مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آخر کا دور تھا, مکی دور کا بالکل آخر تھا, انتہائی تکلیف دہ حالات تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر لگ رہی تھی کہ یہ کلام جو اللہ نے اتارا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے ناموافق حالات کی وجہ سے یہ یہیں دب کے رہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غم کے اور دکھ کے دنوں میں سورت نحل اتار کر, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ زخموں پر مرہم رکھا, پھاہا رکھا, کہ جب دنیا والے اللہ کے راستے میں ستائیں تو کائنات کے مالک کی طرف دیکھو, نعمتوں کو دیکھو, تو تمہیں پھر وہ مشکلات بہت بڑی نہیں لگیں گی کہ جو مالک اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے پھر کیا وہ میرے لیے بھی خیر کے معاملات نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے مقابلے میں جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے لیے راستے تنگ کیے, تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ان سب کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو آج اگر تم یہ ساری چیزیں کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی نعمتیں. ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے, گویا کہ انہوں نے دنیا مانگی تھی کہ ان کی دنیا اچھی ہو. لیکن وہی ظالم لوگ جو ابراہیم کی دعاؤں سے اتنا کچھ پا چکے تھے وہ ابراہیم کے رب کا ہی انکار کرنے لگے, 360 بتوں کی پوجا بڑی دھوم دھام سے ہونے لگی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہاں اگر آج توحید کا نعرہ بلند ہوا ہے تو یہ تمہارے ایک ایک کے گھر میں جائے گا, صرف تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کو تسلیاں, صحابہ کرام کو تسلیاں. اس صورت میں ایک آیت ایسی آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی, ہجرت کا تذکرہ تھا, حالانکہ مکی صورت ہے لیکن حبشہ کی ہجرت تو مدینہ سے پہلے ہو چکی تھی. تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات اور اپنی نعمتوں پہ غور کرتے ہوئے ہدایت کے راستوں پہ چلنے کی دعوت دی ہے. خاص طور پہ شہد کی مکھی کے کردار سے تو ہم بہت کچھ سیکھیں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آیتوں کو لیتے ہیں, کچھ چیزیں پھر ساتھ ساتھ آیتوں میں چلیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون, قریب آ گیا ہے حکم الہی, بس اس کے لیے اجلت نہ کرو, جلدی نہ مچاؤ, پاک ہے اللہ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. مکی صورتوں کے برعکس اس صورت کا آغاز براہ راست انذار سے ہے, نہ تو حروف مقطعات ہیں شروع میں جو کہ عموماً مکی صورتوں میں ہوتے ہیں, اور نہ ہی اس کے اندر قرآن پاک کی کوئی ابتدا میں صفت بیان کی گئی, نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہ نبی کی. یہ تین چار انداز مکی صورتوں میں عام ملتے ہیں, بلکہ براہ راست ایسے لگتا ہے کہ بس سنا دو جا کے کہ آ گیا ہے اللہ کا حکم, دیر نہ کرو. اصل میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا سلسلہ سورت ہجر کی آخری آیتوں سے, پچھلی آیتوں میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا اور وہاں دعوت دی گئی تھی کہ آپ اپنا کام کرتے رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنی مرضی سے دین کو سجا لیا، کہیں سنوار لیا، کہیں گرا دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جب بہت ہی دل دکھے تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی حمد بیان کیجیے اور سجدے کریں، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور آخری وقت تک عبادت کرتے رہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا امر اللہ، یعنی آپ دیکھیں تو دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ اور بہت جگہ آپ ایسا دیکھیں گے کہ دو صورتیں جو ایک ساتھ رکھی جاتی ہیں ان کے اندر معنی کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ برگلی بات یہ ہے کہ عطا امر اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ امر اللہ کے یہاں تین مختلف معنی کیے گئے۔ نمبر ایک، عذاب کا فیصلہ، ستا لو جتنا ستانا ہے، راستے بند کر لو اس نبی پر بھی اور ان لوگوں پر بھی ہدایت کے، کر لو بیک پروپیگنڈا، بیڈ پروپیگنڈا کر لو، اس کے خلاف لوگوں کو مکے کے راستوں میں بٹھا لو، جو کرنا کر لو، مقتسمین بنتے جاؤ، قسمیں کھا کھا کے اس دین کی مخالفت کرو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اللہ کی طرف سے تم پر آنے والے عذاب کا فیصلہ گویا کہ ہو ہی چکا ہے۔ یہاں پھر ماضی کا صیغہ استعمال ہے، عطا، حالانکہ یاد ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ بھی آیا نہیں، مراد یہ کہ اللہ سے یہ ڈکلیئر ہو گیا اب تم تک پہنچنے والا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑنا ہے، اور چند سال ہی گزرے کہ بدر کے موقع پہ یہ وعدہ سچ ہو گیا۔ ہجرت کر کے ایک سال بھی نہیں پورا ہوا ہوگا، آلموسٹ ایک سال تقریباً ہو گیا تھا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں عذاب کے فیصلے کی بات ہے۔ دوسرا، امر اللہ سے یہاں مراد ہے قیامت۔ مکہ والے بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت آنی ہے تو آئی کیوں نہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کو آپ کہہ دیں صحیح کہ ہم کہیں جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے پوچھتے ہیں کب جائیں گے، ہم کیوں نہیں جا رہے، مہمان کیوں نہیں آ رہے، ہم کب کھانا کھائیں گے۔ یہ بھی اس قسم کے بچگانا سوالات کرتے تھے، زج کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے۔ تو کہا غم نہ کرو، فلا تستعجلوا، یہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ صرف دھمکیاں، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہونا، کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی بھی ہماری پکڑ کا دن نہیں آنا، نہ ہم پہ عذاب آنا ہے، نہ قیامت آنی ہے، جیسے مستیاں کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اسی طرح کر کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 29 پارے کی ایک سورت میں بھی کہا کہ انہم یرونہ بعیدا ونرا قریبا، سورہ معارج کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ تو اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ سورت انبیاء کی پہلی آیت، 17 پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ اسی طرح سورت قمر کی پہلی آیت، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیوں جلدی کرتے ہو، صبر تو کرو، تمہیں موت کا انتظار ہے، آ جائے گی۔ عذاب چاہتے ہو، بالکل آئے گا۔ قیامت چاہتے ہو، حق کا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو، بالکل آئے گا۔ اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اعتبار سے قیامت واقعی قریب ہے، اس پہ ہم بات زیادہ کریں گے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں۔ تیسرا، یہاں امر اللہ سے مراد ہے ہجرت کا فیصلہ، کہ اب دکھوں کے دن تلنے والے ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو ستانا تھا تو فکر نہ کرو، چند دن کی بات ہے، یہ تم سے نکل جائیں گے۔ اور یہاں پھر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دکھ کی رات کٹ ہی جاتی ہے، آسمان جتنا سیاہ ہوتا ہے اتنے ستارے پھر زیادہ چمکتے ہیں، تو لہذا ایک وقت آنے والا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، کس بات سے پاک ہے؟ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے ساتھ جو کام کرتے ہو، تو وہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے جو تم نے شرک کے نام پہ گھڑ رکھی ہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اس شرک سے بھی برتر ہے جو کہ تم کر رہے ہوتے ہو۔ یہاں دیکھیے کہ لفظ تستعجلون جو ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ عین جیم لام اس کا روٹ ہوتا ہے اجل، ایک ہوتی ہے اجل الف سے، اب ہمارے مخرجی ایک جیسے ہیں تو ہم دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، اجل الف یا حمزہ سے ہو تو موت ہے، کہتے ہیں نا آئی اجل چل پڑے۔ اور ایک ہوتی ہے اجل عین، ٹھیک ہے، اجلت کا لفظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں وہ اسی لفظ سے، اس کے اندر الف سین تا لگا ہوا ہے، یہاں
اس تیجال، اگر آپ تھوڑا سا اس کو لگ کر کے دیکھیں نا تو الف سین تا ہے، اور عربی زبان میں کسی فعل سے پہلے جب الف سین تا اکٹھا لگتا ہے تو اس میں کچھ طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اور یہ جملہ شاید میں 3-4 دفعہ لکھا چکی ہوں پچھلے پاروں میں، اس لیے غم نہ کروں. ٹھیک ہے، استغفار، استخارہ، استغاثہ، استقبال، استقبار، سب میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں استعجال کا پھر معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو اس کے وقت مقرر سے پہلے طلب کرنا. اور کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرنے میں ایک تو بے صبری پائی جاتی ہے اور دوسری بے یقینی پائی جاتی ہے. یا تو کچھ لوگ صبر نہیں کر سکتے، کھانا جلدی دے دو جلدی دے دو، ہاں، اور یا ان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ ملنا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اچھا دیر سے کیوں ہو، جلدی ہو جائے، ہمیں ابھی یہ چیز مل جائے اور اسی لیے ہم اس کو پا لیں. بعض دفعہ تو بچے بھی ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا لیکن پھر بھی اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ جلدی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ جلدی موت آئے، جلدی حساب ہو، جلدی امتحان ہو؟ نہیں، تیاری کرو. عقل مندی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ تیاری کرو. جو بات کر رہے ہو جلدی کرو جلدی کرو، اس کی بجائے کچھ پڑھ لو، کچھ بات کر لو، کچھ تیاری کر لو. آگے ایک دفعہ وہ تکلیف یا وہ حساب کتاب آ گیا تو پھر تمہیں کون اس سے دور کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو تم ضائع نہ کرو. تمہارا وقت تمہارے پاس بہت قیمتی ہے، اس کو تم اپنے اچھے کاموں میں استعمال کرو. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات آخر میں آ گئی کہ پاک ہے وہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو، تو اصل میں یہ بھی ان کے مشرکانہ خیالات پر ایک گہری چوٹ تھی کہ جس ذات کے ساتھ تم نے اتنے خدا بنا لیے، اتنے اس کے ہیلپرز بنا لیے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. کیا اس میں کمی ہے کہ میں بیٹے نہیں دے سکتا تو عبداللہ شاہ غازی صاحب آپ بیٹے دے دیجئے، اور میں دولت نہیں دے سکتا تو داتا صاحب آپ ذرا ان کو دولت دے دیں؟ اب دیکھیے یہ وہی سوچ ہے جو ہندوازم میں ہم کو ملتی ہے، کیونکہ ہاں ہر دیوی مختلف چیز کے لیے، لکشمی دیوی ان کے خیال میں دولت کی دیوی ہے اور ان کے خیال میں وہ اندھی ہے، اسی لیے شبرات یا ان کی دیوالی میں چراغا کرتے ہیں، ان کے خیال میں اس دن وہ دیوی اترتی ہے، اور جس گھر میں زیادہ روشنی ہوگی وہاں پیسے وہ زیادہ اترے گی. اسی طرح کوئی بہار کی دیوی ہے، اس کو پیلا رنگ بہت پسند ہے، ہر جگہ گیندے کے پھول آپ کو دکھیں گے، پیلا رنگ شادی میں دکھے گا، دلہا دلہن کے گلے کے پھول آپ کو پیلے دکھیں گے، اپٹن، مائیاں، مہندی، یہ سب کچھ ان کے ہاں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسلام ایسی تمام چیزوں سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں، لکشمی دیوی تو صرف دولت دے رہی ہے، کوئی کچھ اور دے رہا ہے، تو اللہ کی ذات تو ان ساری چیزوں کو جمع کر دیں تو وہ بھی دے دیتا ہے جو بندہ نہیں مانگتا. لہٰذا اس نے بندے کو ایک بڑی پیاری چیز دی جس کو شاید بندے نے مانگا بھی نہیں. وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. یونزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ خبردار کر دو لوگوں کو کہ انہ لا الہ الا انا فاتقونی، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس مجھ سے ڈرا کرو. اللہ کی ذات کے پاس جہاں سب کچھ ہے، جو کچھ اس نے کیا، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس نے روح کی اتاری. لفظ روح قرآن پاک میں 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. انسان کے جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کی روح. یہ اگلی ہی صورتوں میں، صورت بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے، یا یسألونک عن الروح، اس میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اسی طرح یہاں یہ لفظ روح کا ہے، یہ وحی کے معنوں میں استعمال ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے، روح آتی ہے تو جسم آباد ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی زندگی وحی سے ہے، قرآن سے ہے. آپ سوچیں نا کہ جیسے یہ اس مائک کی زندگی پیچھے الیکٹرک وائر سے ہے، بجلی آتی ہے تو یہ کام کر رہا ہے، نہیں آئے گی تو کام نہیں کرے گا نا. لیکن بجلی بھی تو کسی چیز سے بنی نا، وہ پانی سے بنی، یا اس کے اندر کچھ چارجز جمع ہوئے، کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں، کوئی ادھر سے آیا، کچھ ادھر سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ دے دیا کہ لوگوں، یہ نبی جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے، جو دین تمہارے پاس لے کے آیا ہے، کیا تم اس کو کوئی بے جان چیز سمجھتے ہو؟ یہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو تمہاری زندگیوں میں روح بن کر دوڑے گی. وہی جس طرح انسانوں کی زندگی میں ایمان کی روح پیدا کر دیتی ہے، اتنی تو کوئی چیز نہیں کرتی. اب دیکھیے کہ دل جب مردہ ہونے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے روح ڈالتے ہیں، کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. وہ الیکٹرک شاکس کی طرح بندے کے جسم میں جاتے ہیں اور جسم کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی بہت بڑی نعمت دے دیتے ہیں اور تشکر کے جذبات یوں دل میں ابھرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی عبادت بڑی محبت سے کرنے لگتا ہے. لیکن جو پائیدار تبدیلی قرآن پاک یعنی وحی کے ذریعے سے دلوں میں آتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے. دکھ کے حالت میں جو کوشش شروع ہوتی ہے، دکھ کے ٹلتے ہی عموماً ختم ہونے لگتی ہے. خوشی کے آغاز میں جو خوشی ملتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ خوشی ذرا سی بڑھتی ہے تو اور سرکشی میں بدل جاتی ہے. لیکن قرآن اور وحی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اگر ایک دفعہ آ جائے تو آ کے نہیں جاتی. اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، من امری ہی، میں نے اپنی طرف سے دی. آپ دیکھیے کہ قرآن کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا نا. سورت قدر میں ہم پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ وروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تنزل الملائکہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور یہ چیز ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ ساری کتاب کو جمع کیا، پھر وہاں سے دنیا میں آنے میں تقریباً 23 سال لگے. اب آپ دیکھیے کہ وحی یا قرآن آسمان سے آیا، ہم کہاں سے آئے؟ پچھلے پارے میں سورہ ہجر میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، روح بھی ہماری آسمان سے ہے. آپ اب امیجن کریں کہ قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور ہماری روح ہے. ہم نہیں، میں تو زمین پہ ہوں، لیکن میری جو روح ہے نا، یہ بھی آسمان سے آئی ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم سب یہاں ناروے میں ہوں، آپ پہلی دفعہ جب آئیں یہاں، سب طرف آپ کو اجنبی دکھے، حال حلیے فرق، نہ کوئی زبان جانتا ہے، کچھ نہیں. اتنے میں دور سے آپ کو کوئی خاتون دکھی جنہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، حال حلیے سے آپ کو کیا لگا کہ یہ پاکستانی ہوں گی؟ کیا فیلنگ آتی ہے اس کو دیکھ کے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں، آپ کا کیا حال ہے. اب کسی کو پردیس میں ہم وطن کو مل کر جو خوشی ہوتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ وہ دوستی بن جاتی ہے. اور آپ کے پاس 20 مثالیں ہوں گی، کوئی کہتا ہے میں ٹرین میں ملا تھا آج سے 20 پہلے دوسرے کو، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کی دکان پہ ملی تھی، پھر یہاں ملی. کیونکہ شروع میں تو نہ مسجدیں اتنی ہوتی ہیں، نہ دینی جگہیں ہوتی ہیں، نہ مسلمانوں کے کوئی سٹورز ہوں گے. لیکن پردیس میں اپنے ہم وطن کو مل کر جو خوشی ہوتی ہے نا، وہی خوشی ہماری روح کو اس قرآن کو سن سنا کے ہوتی ہے. یہ اصل میں جب ہم قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، تو ہماری بچھڑی ہوئی روح کو وہ اپنی پردیسی چیز سے ملاقات ہوتی ہے. ہم دونوں چیزیں لوح محفوظ سے آئیں، قرآن بھی وہاں آیا. جو ہی قرآن کھلتا ہے نا ہمارے سامنے، کسی کے سامنے، تو ہماری روح اندر سے پکارتی ہے، ارے یہ تو میرا ہم وطن ہے. پھر اس سے باتیں کرتی ہے، پھر اس سے پیار ہوتا ہے، پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبذالک فلیفرحوا، اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. پھر انسان کو وہ اتنا پیارا لگ جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے نہیں، ہر ایک کو تو نہیں خوشی ہوتی. کئی لوگ ہیں وہ تو قرآن سن کے بدکتے ہیں، ان کا تو ایک گھنٹہ نہیں وہاں گزرتا. آپ 2-2.5 کی بات کیا کریں کہ ان کو روز 2-2.5 کلاس میں بیٹھنا پڑے. تو اس کی دیکھ وجہ، اور وہ کیا ہے کہ ہماری فطرت یا ہماری روح قرآن کو مل کے خوش ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے اپنی روح کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، پرورٹڈ ماحول میں آ کر انہوں نے اپنی روح کے تقاضوں کو بالکل بدل دیا، تو وہ پھر قرآن کو سن کر خوش نہیں ہوتے. اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. مثلا جو مثال آپ کو دی، اسی کو سامنے رکھتے ہیں کہ پردیس میں آپ کسی دوسرے کو ملے، کس بات سے آپ نے اس کو پہچانا؟ کہ پہلی بات ہے اس نے آپ کی طرح شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، آپ کو اس کے چہرے مہرے سے لگا. لیکن اب امیجن کیجئے کہ کوئی ایسا ہی پاکستانی، ایسی ہی سسٹر جو باہر سے، وہ A to Z اپنے آپ کو اس معاشرے کے رنگ میں رنگ چکی ہو، تو کیا خیال ہے آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گی؟ مجھ سے پوچھئے، لوگ آنکھیں بدل لیتے ہیں. میں نے 20 سینکڑوں بار پچھلے 10 میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنا حال حلیہ بدل چکے ہوتے ہیں نا، کسی جگہ سے نہیں لگتا کہ ان کے اندر اسلام کی کوئی رمق ہے، وہ جو ہی پہننے اڑے بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ نظریں چراتے ہیں. بعض لوگوں کی تو صرف نظر چرانے سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. گروسری اسٹور میں ہوں گے فوراً پیچھے ہوں گے, بعض اپنا کپڑا ٹھیک کرنے لگیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ان سے سلام دعا ہو. کیوں کہ بھائی کیا کہیں گے کیسے نا؟ تو جو اپنا حال حلیہ بدل دیتا ہے نا پھر وہ قرآن سے اسی طرح اوائڈ کرتا ہے. کیوں قرآن کہتا ہے کہ میں تمہاری کتاب ہوں. صدف نے اسے ایک جملہ بولا تھا کہ میں کچھ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کر پاتی کہ میں نہیں ہوں یہ, یعنی بندہ فیس نہیں کر پاتا نا. دیکھیں آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو تو آپ اس سے بچیں گے, کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بغض ہو تو آپ اس سے بچیں گے. جن لوگوں نے اپنی روحوں کو پلیوٹ کر لیا ہوتا ہے نا, گندا کر لیا ہوتا ہے, وہ کبھی سامنا نہیں کرتا. کوئی مہمان گھر میں آئے اور آپ کا گھر صاف ہو تو آپ خوش ہوں گے اس کو دیکھ کر, اور مہمان گھر میں آئے اور آپ کا گھر گندا ہو تو آپ کو غم لگ جائے گا. یہی حال ہر اس انسان کا ہوتا ہے جس نے اپنی روح کو, اپنے جسم کو, اپنے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے. وہ تو قرآن کو کہتا ہے آئیے جی آیا نو, ادھر بیٹھیے ادھر بیٹھیے, میں آپ کو صرف اپنے پریئنگ روم میں نہیں بٹھاؤں گی, آپ میرے پورے گھر کو دیکھ سکتے ہیں. آئیں کچن میں میرے ساتھ چلیں, ڈرائنگ روم میں چلیں, آئیں میں آپ کو ہر جگہ لے کے چلتی ہوں کیونکہ آپ میری ہیں. لیکن جنہوں نے کچھ کونوں کو تو سجایا ہوتا ہے دین کے نام پہ, تو وہ پھر قرآن کے آنے پہ بے چین ہوتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ پہلو بدلتے ہیں, پھر وہ فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس روح کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہوں لاتا ہوں. ٹھیک ہے تم اس نبی پہ اعتراض کرتے ہو تو یہ خود تھوڑی نبی بنا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ تھا. منی بعد ہی وہ بندہ ہے. دوسری بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کو نور نہیں ہوتے, وہ اللہ کے بندے ہیں. آج اگر اس کو اپنے اوپر لے لیں تو اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس وحی کی بارش میں بھیگنے کا موقع دیتا. دیکھیے دنیا میں ہر چیز کا ایک ٹکٹ ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ ایک ہفتے کا مونوسکوٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایکسپائر ہو گیا, ختم, دوبارہ لینا پڑتا ہے نا. ایک مہینے کا لیتے ہیں, ون وے ٹکٹ لیتے ہیں, ایک دفعہ یوز کی, دیٹس اٹ, اوکے. کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اینی ٹائم جتنا مرضی اس پہ سفر کرے, جو اس کے لیے ڈیزرو کرے گا, اتنا پے کر چکا ہوگا. اسی طرح یاد رکھیے کہ اس قرآن کی بارش میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں بیٹھنے دیتا. تو اگر مہینے میں ہماری 20 کلاسیں ہیں بل فرض, تو اگر کوئی 20 کلاسیں پوری اٹینڈ کرتا ہے تو یہ علام میں, یہ شاہ میں, عبادی ہی کی روشنی میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ ڈیزرو ہی اتنا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کاٹے ہی نہ. جیسے میں نے ابھی آپ میں سے کسی کا پیپر چیک کیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں اس میں سے نمبر کاٹوں کیا, میرا دل ہی نہیں چاہ. مجھے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھی, میں نے اس کو بھی دیکھا کہ یہ کس درجے کی, میرا دل چاہا میں اس کو پورے نمبر دے دوں. اللہ بھی بندے کو دیکھتا ہے, نہیں نہیں اس کا پورا دو, کوئی بات نہیں, میں آسانیاں پیدا کروں گا اس کی, اس کو میں ایک دن بھی اس وحی کی بارش سے محروم نہیں کروں گا. کوئی ایسے ہوں گے جو 20 میں سے 19 دن آئیں گے, ایک چھٹی ہوگی. یہ ایک چھٹی ہونا ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا, اللہ میں یہ شاہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا. اللہ کہتے ان کو, اس کو نکالو آج, جو ذرا اس کو کھلی جگہ ہونے دو, اس کو نکال دو. کوئی 18 دن آئے گا, کوئی 16 آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ صرف لسنرز یا گیسٹ ہوتے ہیں وہ مہینے میں ایک ہی بار آ جائیں تو بہت کہتے ہیں. بعض تو صرف ایک ہی دفعہ پوری پچھلے 6-7-8 مہینوں میں آئے ہوں گے, جہاں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آئے ہوئے, آپ کے آتے ہیں, ہم بھی کب آئے تھے, وہ فلاں ایک موقع پہ آئے تھے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کے فیصلے عدل اور انصاف کے. کوئی اس کے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اگر ہم حقیقت میں اپنے آپ کو ڈیزرو کرواتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت اعتراض تھا ان کو, کہتے تھے ولید بن مغیرہ کو ہونا چاہیے تھا نبی, بڑے گھر کا تھا, خاندان کا ہے, بڑے عمر کا ہے اور لیڈر ٹائپ ہے, یہ تو یتیم بچہ, کل کا بچہ جس کو اپنی زبان میں آپ کہہ لیں. سارے لوگ بڑے تھے اللہ کے نبی سے, یہ جتنے نام ہم سنتے ہیں نا, عتبہ, شیبہ, ربیعہ, ابو جہل, نظر بن حارث, عبیہ بن خل, یہ سب ایسے ہی تھے جیسے کہ آج کے دور میں آپ یوں سمجھے کہ باپ کے سارے دوستوں اور بچہ کوئی ہو اس کے مقابلے میں. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے نبی اتنی چھوٹی عمر کے تھے, ان کی بات مان جائیں, کیا ہم بڑے کوئی اتنے گئے گزرے ہیں. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے تم کیوں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو, یہ میرا فیصلہ ہے. تم سر بھی بٹکتے رہو گے مکہ کے پہاڑوں میں, اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. آیا کیوں؟ اب یہ ہے اصل نقطہ, اصل مقصد یہ ہے, اللہ کے نبی کے اوپر اس کو لے لے. اور آج میں, ہم اپنے آپ کو جس رنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس قرآن سے جڑنے کی جو توفیق مل رہی ہے, سب سے بڑا مقصد اس کو ہائی لائٹ کر لوں کہ ننظرو، یہ کہ خبردار کر دو لوگوں کو، لوگوں کو ایک پیغام دے دو، اور ان لوگوں میں سب سے پہلے آپ خود ہوتے ہیں. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر استاد کا سب سے پہلا شاگرد وہ خود ہوتا ہے. نہیں سمجھو؟ ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمارے اندر کا بچہ سن رہا ہوتا ہے. کوئی ایک شاگرد بھی نہ استاد بولے گا تو وہ اپنی بات خود ہی سنے گا نا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ دعوت، تبلیغ، اسلام، قرآن، اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کہ انذار، اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کرو. ہر نبی نے دعوت کا آغاز توحید سے کیا تھا، پیچھے ہم کئی جگہ پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے. ان انذرو انہ لا الہ الا انا، اس کو پڑھتے ہوئے تو میرا ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کھلتا ہے. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. کہیں ہوگا، آسمان پہ ہے، ادھر ہے، مکہ میں ہے، کہیں بھی ہوگا، لیکن آپ اس کلمے کو ذرا یہ کہے کہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی لا مگر میں. کیا لگتا ہے؟ سامنے کھڑا لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، حاضر کسی کی ہیں؟ واحد متکلم ہے اللہ، کہہ رہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ تمہاری ذات میں کیوں دوسرے الہ آگئے؟ دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہو؟ یہ میرا نبی ہے. ہاں، اور دوسرا پیغام، فتکونی، مجھ سے ہی ڈرا کرو. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیرو لگا سکتے ہیں. تبلیغ کا پہلا نقطہ جو لوگوں کو بھی اور خود کو بھی دینا ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور آخری نقطہ ہے تقویٰ. یہ دو ہیں عناصر پورے دین کا مجموعہ. اللہ کو پہچان لو، اس کا حق دو، اس کی قدر کرو، اس کے 99 نیمز اور اس سے اوپر جو بھی نام ہے اس پہ غور کرو، دیکھو کیا کر سکتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں جو تمہارے اندر عادت پیدا ہو جائے وہ تقویٰ کی ہے. ہر جگہ اللہ کو محسوس کرو. دعوت کا آغاز توحید سے ہوگا اور تکمیل تقویٰ سے ہوگی. یہ دو چیزیں اگر مل گئیں، سارا دین ان دو کے بیچ میں آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر نماز نہ پڑھے جب اس کو پتا چل گیا کہ لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زکات نہ دے، وہ روزے نہ رکھے. اور فتکونی کا پتا چل جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندوں کے ساتھ اچھے معاملات نہ کرے، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، وہ خیانت کرے، وہ غلط کام کرے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے. اب امیجن کریے کہ جو لوگ ایسی باتیں سن رہے تھے وہاں معاشرہ کیا تھا؟ شرک کا. 360 بت ہیں، لات، منات، عزہ، یوک، یغوس، نصر اور اسی طرح کے اور بت ہیں. جو لوگ بڑے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں نا، بظاہر وہ اس معاشرے کے بہت بڑے ستون دکھتے ہیں لوگوں کو. آخر لوگ دیکھتے تھے نا ابن عباس کو بھی کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہوں گے، عثمان بن مزون اور اس کے خاندان کو دیکھتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کو کھولتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چابیاں لگاتے ہیں. بڑے کام کرتے تھے وہ نیکی کے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ اصل تو یہ دیندار ہیں، لیکن اگر آپ مکہ کے اس ماحول کو سامنے رکھیں تو اس وقت ان کا جو پورے کا پورا ماحول بن چکا تھا وہ شرکیہ تھا. اور شرک سب سے زیادہ نقصان دینے والا نظام پیدا کرتا ہے. استحصال کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، یعنی استحصالی نظام شرک سے پیدا ہوتا ہے. ان کے بت دراصل میں ان کی اکانومی تھی، یہ ان کی دولت تھی، ان کے چڑھاوے، ان کی نظریں، ان کے نیازے، ان بتوں کے وجہ سے تو ان کی سارا کاروبار چمکتا تھا. آج بھی آپ کسی قبر کے پاس جائیں تو آپ کو باہر بڑی دکانیں دکھیں گی، چادریں بک رہی ہیں، پھول بک رہے ہیں، خوشبو بک رہی ہے، عرق بک رہا ہے. اور بعض دفعہ تو بلکہ ایک رپورٹ آئی تھی کسی نے، میرا خیال ہے کہ ٹی وی پہ میں نے دیکھی تھی یا کہاں، بہت پہلے کی بات ہے، کہ وہ جو بیچتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ لوگ باہر سے ایک چادر خریدتے ہیں، 150 کی، جتنے کی بیچتے ہیں ہم لوگ، وہ جاتے ہیں لے کے اور اس کو جا کے چڑھاتے ہیں. جوں ہی وہ چڑھا کے ادھر گیا تو تھوڑی دیر بعد اسی قبر کے مجاور جو ہوتے ہیں وہ اس چادر کو لا کے طے کر کے دوبارہ اس دکان پہ لا کے پھر بیچنے کے لیے رکھتے ہیں. کبھی آپ سوچیں نا کہ مشرکوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، اتنی چادریں آخر جاتی کہاں، قبر ہی دب جائے. یہ اصل میں دولت تھی. یہ اصل میں جب دین کے اندر دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے نا. ایک ملتان کی کوئی فیملی تھی, میں نے پورا اس کا پڑھا تھا, بلکہ مجھے نام پورا یاد نہیں درگاہ کون سی تھی, اس نے کہا کہ ہمارے شاید 60-70 خاندان کے افراد ہیں جو صرف اس درگاہ کی وجہ سے کاروبار پہ لگے ہوئے ہیں. کھانا کبھی ہمیں پکانا نہیں پڑا, جتنی نیازیں آتی ہیں وہ روز ہمارے 60-70 گھروں میں جاتا ہے کھانا. یعنی ایک لمبی چوڑی کہانی تھی, اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. ہر درگاہ, ہر ظاہر دین لیکن اندر شرک کی پروموشن, اس کے اندر وہاں والوں کا فائدہ ہوتا. اب جنہوں نے دین کے نام پہ دکانداری چلائی ہوگی وہ تو سچے دین کو دیکھ کے پریشان ہوں گے نا. اللہ کے نبی کی دعوت سے شرک ختم ہو رہا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے, پھر ان کی قبروں پہ چڑھاوے کون چڑھاتا. اللہ کے نبی کی دعوت سے مسلمان مسلمان کے بھائی بہن رہے تھے, قوت آ رہی تھی, لڑائیاں ختم ہو رہی تھی, تو یہود کیسے چاہتے, وہ تو ہتھیار بیچتے تھے. استحصال. آج پوری دنیا کا جو مسئلہ ہے, لوگوں کو اسلام چپتا کیوں ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ لوگوں کو بدھس نہیں چبھیں گے, لوگوں کو جاپانیز کا ریلیجن نہیں چبھے گا, ان کو ہندو مت نہیں چبھے گا. اصل مسئلہ کیا ہے کہ سب کو پتا ہے, آج اگر سچا اسلام اس گلوب پہ آ جائے گا نا, تو بڑے بڑے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے, بڑی بڑی جو فورسز ہے ان کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی, لوگ ڈریں گے نہیں ان سے. دیکھیں, جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا کیا وہ سپر پاور سے ڈرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا, سو چھوڑ دے گا, تو کیا وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی لے گا؟ ساری بینکنگ تو سمندر کے اندر ڈوب جائے گی, سارے ہتھیار ڈوب گئے. بچہ بچہ چھوڑیے, جانور جانور دعائیں دے گا لوگوں کو اگر سچا اسلام آ جائے گا. اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے جانوروں کی بہت بات آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچا اسلام جب آتا ہے تو کفر کانپتا ہے, شرک کانپتا ہے, وہ ڈولنے لگتا ہے, اور جب ڈولتے ہیں تو بڑبڑاہٹ میں وہ مخالفت کرنے لگتے ہیں, یہ کیوں آ گیا, یہ نبی کیوں بنا, اس کو نہیں بننا تھا, اس کو نہیں بننا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے کس کو بننا تھا. سورۃ الانعام آیت 124 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ عالم خیس یا جلوری سالتا, اللہ کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں سے اپنا پیغام پہنچائے, کون اس قابل ہے کہ میرے پیغام کی حفاظت کر کے لوگوں کو بالکل صحیح طریقے سے دے. اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا قیامت تک. یاد رکھیے, اب اسلام الحمدللہ اس دور میں داخل ہو گیا کہ مسلمانوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. آج بوڑھے ماں باپ جمعے میں رسموں اور ان روایتوں کے اوپر جن کو بچپن سے کہہ رہے تھے, بچے نہیں مان رہے آج ان کی بات. اور یہ ایک امید کی کرن ہے. پہلے تو آنکھیں بند کر کے لوگ کہتے تھے نا, جاؤ وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو. آج کے بچے تو ویسے ہی نہیں ماں باپ کی مانتے, وہ بھی پوچھیں کیوں چڑھاؤں, بھائی وجہ بتائیں, دلیل کا دین. اور یہ بہت اچھی بات ہے, یقین کریں یہ بچے تو ایک ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. یہ تو کبھی بھی آپ کے ساتھ لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے. اور یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوا تھا, وہ بڑے بڑے بت بیٹھے رہے, ابو جہل اور بڑے بڑے, مر گئے ختم. ان کی نسلیں آگے آئیں جو اللہ کے نبی کے ساتھی بنے, اور آپ دیکھ لیجئے اسلام آ گیا. سوائے ابو بکر صدیق کے سارے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے, چھوٹے تھے جی, ینگ تھے. ابو بکر 2 سال بڑے تھے, باقی جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے وہ آپ سے ینگ تھے, آپ کے ہم عمر تھے. بوڑھے لوگ روایتوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چھوڑ دو اس کو. سورۃ مومن کی آیت 115 میں بھی آتا ہے, یلقی روح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلا, وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی ڈال دیتا ہے تاکہ ملاقات والے دن سے لوگوں کو ڈرائے. تو لہٰذا یہ سب اس کا فیصلہ ہے. اب یہاں تک تھوڑی تذکیر تھی, بتایا گیا کہ مان جاؤ جس رب کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے کون, اس کا باغے تذکر ہے. اگلی آیتیں تو وہی بات ہے کہ دل کی زمین پہ لیتے جائیں اور غور کرتے جائیں, تدبر کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنا خوبصورت دین پیدا کیا, کیا کچھ دیا. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون.
یہاں اگلی آیتیں ساری جو آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مکہ والوں نے اعتراضات کیے تھے نا, تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی دولت کیوں نہیں, یہ بظاہر یہ ایسے کیوں لگتے ہیں, یہ اتنے غریب غریب کیوں ہیں, یا ان کی اپنی ذات پہ پیسہ کیوں نہیں لگتا, یہ ایسے کیوں ہیں. اگر یہ سچے نبی ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سب سے زیادہ دیتا, کیونکہ وہ قیاس کرتے تھے دنیاوی بادشاہوں کے امبیسیڈرز پہ, کہ کسی ملک کا اگر بادشاہ بھی کسی کو قاصد بنا کے بھیجتا تھا تو اس کے اوپر بھی ریشمی جبے پڑے ہوتے تھے. تو اگلی آیتوں میں اب اللہ تعالیٰ اپنی اس بادشاہی کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں کہ مت سوچو کہ یہ نبی کوئی کسی غریب بادشاہ کا بھیجا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں بہت ہے. اور یہاں سے آگے ہم اپنا نظریہ بھی درست کریں گے جو آج کے دور میں اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں آ گیا, کہ اسلام غریب, مسکین, بھوکا اور رویا دھویا اسلام. اللہ تعالیٰ ایسا کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی آتے ہیں, اگر وہ دعا کریں تو بڑی بڑی جائیدادیں بنوا لیں, لیکن نہ تو وہ بڑی جائیدادیں بنوانے آتے ہیں نہ برتری کے دعوے کرتے ہیں, وہ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں, اور جو اللہ سے جڑ جائے گا اس کی تو ساری کائنات بن جائے گی. کیا کچھ کیا اس اللہ نے, آیت نمبر 3 سے آگے, خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ, بیکار نہیں پیدا کیا. اب بالحق پہ پیچھے بھی بات 2-3 دفعہ ہو گئی, یہاں پھر کر لیجئے. پہلی بات ہے کہ بہت اچھی طرح بنایا, آسمان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے الحمدللہ, جتنی دوری پہ ہونا چاہیے اتنا ہی ہے, جتنی اس کی تھکنس ہونی چاہیے اتنی ہے, اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پیچھے, کہ صرف ڈسٹینس کم کر دیا جائے تو زمین ساری جل جائے سورج جتنا گرم ہے, اور سورج کو اس سے ذرا اور دور کر دیا جائے تو سب کچھ جم جائے. اس پہ تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک الگ سے پورا لیکچر رکھے ہم, کچھ آپ کو پریزنٹیشنز کے ساتھ دکھائیں کہ اس کائنات کی ہر چیز وہاں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے. اس پہ ہم سورہ ہجر میں بات کر چکے ہیں, سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا, جیسا جو ہونا چاہیے ویسا ہی ہے. دوسرا معنی بالحق کا کیا ہے, کہ مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا. ایک ایک چیز کار آمد ہے, کسی جگہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک خاص کیڑا تھا اس کو مار دیا, تو جو ہی وہ مارا تو وہاں دیکھا کہ غالباً مینڈک بہت ہو گئے, پتا چلا کہ یہ کیوں ہو گئے, کیونکہ وہ جو جانور جو انہوں نے ختم کیا وہ مینڈکوں کو کھاتا تھا. یہ پورا ایک سسٹم ہے, آپ نے اگر سائنس پڑھی ہے, ہر بڑی چیز چھوٹی کو کھا رہی ہے, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, پھر چھوٹی مچھلی اس سے چھوٹے کو کھاتی ہے, پھر کیڑوں تک بات آتی ہے. اتنا پیارا انداز ہے, اگر ہر پیدا ہونے والا سانپ کا بچہ اس زمین پہ آ جائے تو اس دنیا پہ چلنا مشکل ہو جائے, اتنے سانپ ہیں. اس لیے سانپ کی جو فیمیل انڈے دیتی ہے تو اس میں سے 98% انڈے خود پی جاتی ہے, اور صرف 2% سانپ بنتے ہیں. دیمک اگر جتنے ملینز انڈے ایک سیکنڈ میں اس کی فیمیل دیتی ہے, اگر سارے زمین پہ پھیلا دیے جائیں تو زمین ساری کی ساری دیمک سے بھر جائے. یہ سب اس نے کیا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کیسا ہونا چاہیے. تو جب اس نے سب کو اس لیے پیدا کیا تو پھر کیا تم سوچ سکتے ہو کہ انسان بے مقصد ہے, ایسے ہی کھائے پیے چرے چگے چل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تعالی عما یشرکون, وہ برتر ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں, ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ جس نے اتنا پیارا جہان بنایا ہے پھر وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور تعالی کس چیز سے بلند ہے, ہر بت سے, ہر صنم سے, ہر وسن سے بالا. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہوتی. تم قبر میں سوئے ہوئے ایک شخص کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ساری چیزوں سے پاک ہے. اس نے انسانوں کو یہ سب کچھ دے کر ایک بہت بڑا مقصد اس کو دے دیا. پھر ایک اور بالحق سے بات پتہ چلتی ہے کہ پوری کائنات میں وحدت ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تسلسل ہے. ایک ذات جب حکم دیتی ہے نا کسی جگہ تو کام صحیح چلتے ہیں, اور دو لوگ حکم دیں نا تو آپ دیکھیں کہ بیگم کوئی بات کہہ دے کہ جاؤ یہ دودھ لے آؤ, تو صاحب جو ہے وہ کہہ دیں کہ یہ گاڑی ٹھیک کرا لو, تو وہ ملازم ہمیشہ دکھی ہوگا. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی, خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصیم مبین, اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفے سے, پس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا ہے. انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی, اور نطفہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے بچے کی تخلیق کا، جس کو زائیگوٹ کہتے ہیں آج سائنس کی زبان میں، کہ مرد اور عورت کا پانی جب ملا تو اس کے بعد جو پہلی صورت بنی وہ نطفے کی ہے، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ بنتا جاتا ہے. کہا انسان کبھی سوچ تو بنا کیسے، کہاں سے بنا، کیا تیری طاقت ہے؟ سورۃ طارق میں آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کبھی دیکھے تو صحیح کہ بنا کس چیز سے ہے، اکڑتا کتنا ہے، بڑا کتنا بنتا ہے، لیکن حال دیکھو اس کا کہ اس کے پاس ہے کیا چیز. وہ انسان جس کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا کہ چاند سورج اس کے آگے مان پڑتے ہوئے دکھتے ہیں، پھول اس کے سامنے خوشبو بکھیرتے ہوئے دکھتے ہیں، انسان کی ہیبت سے جنگل کے جانور بھاگنے لگے. وہ انسان جو ستاروں پہ کمندے ڈالے، کبھی سوچو تو صحیح پیدا کہاں سے ہوا، ایک پانی کی بوند سے؟ کبھی دنیا میں کوئی پانی سے تصویر بنا سکا؟ اور اتنی پیاری تصویر، سورۃ مرسلات آیت 20 میں بھی آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ سورۃ مریم آیت 66 سے 67 میں آتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکو شیئا، کیا انسان غور نہیں کرتا، نصیحت نہیں لیتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ امیہ بن خل کہیں سے گزرا، پرانی قبر تھی، پرانی ہڈی اٹھا کے لے آیا، اللہ کے نبی کو دکھانے لگا، کہنے لگا میں یخی الزام ابھی رمیم، کون اس ہڈی کو جوڑے گا دوبارہ پیدا کرے گا جبکہ یہ گل چکی ہے. تو اس پہ سورہ یاسین کی آیت 77 اتری تھی کہ وہی اس کو پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے اپنی تخلیق میں بہت سارا سبق ہے. اور دیکھو بنا کس چیز سے اور پیدا ہوتے جھگڑے کرنے لگتا ہے، یہ بھی ایک انسان کی مجبوری ہے. آپ دیکھیے بچے کو جو ہی زبان ملتی ہے لڑنے لگتے ہیں. میں کبھی کسی بچوں والے کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں نا، آدھا وقت بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. میں اس وقت سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ماں کو تو بہت زیادہ عدل اور انصاف والا چیپٹر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر ماں ہر وقت قاضی بنی ہوتی ہے، بےچاری ساتھ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں، لڑتے لڑتے دو بچوں کو بٹھا دیں، بولیں گے بھی نہیں پھر بھی لڑیں گے. وہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے اسے پہلا بچہ جائے گا اس کا منہ نوچائے گا، ہاں ہے ہی جھگڑا لو، خسم سے خسام جھگڑے کرتا ہے. اور بڑا ہوتا ہے تو پھر تو اللہ کے ساتھ بھی جھگڑنے لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ کریے سب سے جھگڑا، لیکن پیدا کرنے والے سے تو جھگڑا نہ کریں. اصل میں یہاں اسی جھگڑے کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے بھی زبان چلاتا ہے، اتنا بولتا ہے بنا کہاں سے، کہاں سے آیا، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. تو یہاں جھگڑے سے مراد پھر شرک بھی ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن اس کے باوجود بھی نہ شکریہ کرتا ہے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے لگتا ہے. پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی اور اس کے بعد اب چھپائیوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ امیجن کریں آپ کسی جگہ ٹور پہ گئے ہوئے اور آپ کو گاڑی میں بٹھا کے پہلے ایک جگہ دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں دیکھ لو، یہ کام کرو اور دوسری طرف دوسرے کو کرو. اور لفظ حسین جو ہے نا، خسم سے، یہ نوٹ کر لیجیے، خاص وات میم اس کا روٹ ہے، فعیل کا سخت جھگڑا لو. حسین کے لفظ میں نا کنٹینیٹی ہے، بس اتنا یاد رکھ لے، اگر باب فعیل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو تسلسل ہوتی ہے، یعنی سخت جھگڑا لو ہے. ہر لمحے ایک سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرے سے کام شروع کر دیتا ہے لڑنے والا. وَلَنَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ فَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں گرم لباس بھی ہے اور دیگر فائدے ہیں، اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو. اور صرف گوشت ہی کھاتے ہو یا فائدے نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو اور جب صبح کو نکل جاتے ہو. بس اتنا ہی نہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ ان شہروں تک جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے، ہاں مگر سخت مشقت سے. یہ سب کیوں ہوا؟ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جانوروں کی بات پوری ہوتی ہے. اگلی آیت پہ والخیل والبغال والحمیر, اور اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے. کیوں پیدا کیے؟ لترکبوہا, تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینتن, اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے. ویخلق ما لا تعلمون, اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں جن کو تم جانتے ہی نہیں, یعنی گاڑیاں, جہاز, ہیلی کاپٹرز. اب یہاں پہ جو بات پوری ہوتی ہے جانوروں کے فوائد کی, ان پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ انعام نعم سے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, چوپائے اونٹ کو کہتے ہیں اصل میں, لیکن کیٹلز کے معنوں میں سارے ہی چوپائے اس کے اندر آ جاتے ہیں. ان کے فوائد بتائے گئے. پہلا بتائے گا دفن. دف کا لفظ جو ہے نا, اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ کریں گے. دال فا حمزہ اس کا روٹ ہوتا ہے. گرم رکھنے کا سامان, ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا سینٹرل ہیٹنگ, عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے تدفیہ. تدفیہ جیسے اگر کوئی کہے کہ اس بلڈنگ میں کیا تدفیہ ہے, تو مراد کیا ہے کہ کیا یہ سینٹرلی ہیٹڈ ہے. وولن چیزیں, سردیوں میں پہننے والے کپڑوں کو کہتے ہیں, مثلا لیدر جیکٹس کی طرف اشارہ ہے, پیور وول کے جو کپڑے ہیں. کہ کبھی سوچا ان جانوروں کے اوپر کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا, آپ کبھی سوچیں تو صحیح. اتنا پتلا سا بھی کپڑا ہوگا لیکن پہنتے ہی آپ کو گرمی لگنے لگے گی, یہ ان چوپایوں اور ان جانوروں کی کھال کا. آج دیکھیے سنتھیٹک چیزیں کس عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے ملکوں سے ویسٹرن کنٹریز کنٹینرز کے کنٹینرز لیدر جیکٹس کے منگواتے, لیدر کے گلوز کے, ان کی ساکس کے. اللہ نے غریبوں کی بھی دیکھے سنی بھی ہے. ایک بہت بڑا حصہ اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے اس میں لیدر کی چیزوں کا, کیونکہ سردی ادھر زیادہ ہے جانور ادھر زیادہ ہے. آپ امیجن کریں جتنے سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں اتنے جانور ہوتے نہیں. ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں, آپ کو سڑکوں پہ بھی گائے بھینسیں دکھیں گی, یہاں آپ نے کبھی شاید دیکھا ہی نہیں ہوگا. اللہ نے کیسے دو کی ضرورت کو جوڑ دیا کہ پیدا وہاں ہوں گے اور استعمال یہاں ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے نا, جیسے بچی پیدا گھر میں ہوتی ہے شادی کر کے کوئی اور اس کو لے جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے سے لوگوں کے سامان کا استعمال کیا. تو پہلا فائدہ پھر جانوروں کا نوٹ کر لیں ان ساری آیتوں میں سے, کہ وہ ہمارے گرم لباس بناتے ہیں. اسی سے پھر میں سوچتی ہوں کہ ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی. آپ سوچیں نا کہ جانور باہر پھرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی. کبھی آپ پینگوئنز کو دیکھیے برف پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں اتنی موٹی موٹی تو ان کی تہہ ہوتی ہے, آپ جوتوں کے اندر ان کی فر لگواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی نظام کیا ہوا ہے. دوسرا ان کا فائدہ وہ منافع, اس کو آرام سے رکھ دیا یعنی کیجول کر دیا. منفع کی جمع یہ نون فا عین اس کا روٹ ہوتا ہے. مثلاً کیا منافع ہیں؟ دودھ لیتے ہیں ان سے, گوشت کھاتے ہیں, سواری ان کی ہے. ہاں جتنے ہمارے کھانے یا ڈیری فوڈ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, ساری دنیا کی بھینسیں اور گائیں ہڑتال کر دیں, سرکش ہو جائیں, ہم دودھ نہیں دیں گے. آپ دودھ نکالنے گئے تو نکلا پانی, خون نکلا, کیا ہوگا؟ امیجن کریں ذرا آپ کے گھر میں سے کیا کیا چیزیں ختم ہو جائیں گی. ورڈلی پوری دنیا کی گاؤں کو اللہ تعالیٰ روک لے, آپ کا دودھ, آپ کا چیز, آپ کا یوگرٹ, آپ کے چاکلیٹ, آپ کے سیریل, آپ تو ناشتے ہی نہیں بنا سکتے. صرف ایک دودھ کی بوٹل گھر میں نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں جی ناشتہ ہی نہیں بن سکتا, چائے کیسے بنائیں. اور یہ صرف ایک مخلوق کی تابع داری کا فائدہ ساری دنیا اٹھاتی ہے. اس میں بہت بڑا سبق ہے. ایک مخلوق جب سرکشی کرے گی تو اتنے بھوکے رہ جائیں گے. تو جب ایک انسان جو اشرف المخلوقات میں سے وہ سرکشی کرتا ہے, وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا, تو پھر آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنا نقصان ہوگا. اصل میں یہ فیکٹری ہیں جو زمین پہ پھر رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک فیکٹری ہم بھی لگاتے ہیں, اتنی بھدی. کبھی آپ جا کے دیکھیں پلانٹس ہوتے ہیں, جیسے چلے پیسچرائزنگ کا پلانٹ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے ملک پیک کرنے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں. آپ پاس سے گزریں آپ کو بو آئے گی. وہ کرتے کیا کہ دودھ کو خوب پکاتے ہیں, اور جب ایک خاص ٹیمپریچر پہ آتا ہے کنڈینس ہو جاتا ہے تو جلدی سے ٹیٹرا پیک میں ڈال کے سیل کرتے ہیں. صرف اتنا سا کام ہے. کہیں آپ کو بڑا سا کنٹینر دکھے گا, کہیں دم لمبی لمبی چمنی ہے, کہیں ہیٹنگ ہے, کیا ہے جی کہ یہ دودھ پیک ہو رہا ہے. کتنی بھدی لگتی ہیں فیکٹریاں. کبھی آپ کسی میل ایریا میں گزرے ہوں, کسی فیکٹریوں کے پاس سے گزرے, ہمیشہ بو آئے گی. لیدر کی فیکٹری کے پاس جائیں, ناک نہیں رکھا جاتا. پولٹری فارم جہاں لوگ صرف ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے گزرا نہیں جاتا. کبھی آپ آئل ریفائنریز کے پاس جائیں تو دھواں پولوشن. اور اس کے برعکس اللہ کی اس کائنات کو دیکھیے, یہ بکری کیا ہے, چھوٹی فیکٹری ہے, گائے کیا اس سے بڑی فیکٹری ہے. اللہ کہتے صرف یہ تمہارے منافع اور کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کرے, کھاتے بھی ہو, ولکم فیہا جمالن, خوبصورت کتنی ہے. اللہ کی کائنات میں جو آپ کو چیز ملے گی نا, وہ اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا ساتھ ہی فرق محسوس کر لیں. ہم انسان دو مختلف طرح کی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں دو طرح کا سامان ہوتا ہے. نمبر ایک افیکٹو یوز والا, مثلا ویکیوم کلینر آپ کو ضرورت ہے, استری ضرورت ہے, ہیٹر, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, کمال ہے, ان میں کچھ کام ہے نا, سٹوو, اوون, چولہا, پتیلا. اس کے برعکس ہمارے گھروں میں ایک دوسری طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ڈیکوریشن پیسز, کرسٹل. ان میں کیا ہے, جمال. انسان کام کرتا ہے تو کمال والی چیزیں الگ ہیں اور جمال والی الگ ہیں. بس آپ کہے کہ فریج کی پتلی کمر ہو تو فریج سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, آپ کو سیدھا موٹا سا ایک ڈبا سا بنانا ہی پڑے گا جس میں ضرورت کے مطابق خانے خونے ڈال دیں گے, کیونکہ اس کا کمال آپ کے سامنے ہے. اب آپ کو کوئی سجانا ہے تو بیل پھولوں کی, کچھ بھی, کوئی کرسٹل کی بنانی ہے تو وہ بڑی نازک ہوگی. اللہ کی تخلیق میں کمال کیا ہے کہ کمال اور جمال ایک ہی ساتھ ہے. ضرورت نہیں کہ کائنات کی یہ چیزیں یہ صرف جمال کے لیے ہیں, دیکھ کے خوش ہو. خوبصورت سے خوبصورت چیز کائنات کی کیا ہوگی, پھول دیکھ لے. میں کہتی ہوں کسی نے اگر مزاج دیکھنا ہے نا اللہ کا تو پھولوں کو دیکھ لے, پتیوں کو دیکھ لے, کتنا جمال ہے. تو کیا پھول صرف جمال کے لیے, کیا اس کائنات میں صرف وہ ایک ڈیکوریشن پیس بنے ہوئے. آپ دیکھیے اس سے کتنے فائدے, کتنے کیڑوں مکوڑوں کو وہ کی روزی روٹی اس سے چلی ہوئی ہے, فضا کو آکسیجن دیتے ہیں, خوشبو دیتے ہیں. بکری کو دیکھ لیں, اس میں کبھی آپ نے دیکھی ہو چھوٹی چھوٹی بکریاں, اور خاص طور پہ جو سفید اونی قسم کی ان کی فر ہوتی ہے, اتنی پیاری لگتی ہیں, دل کرتا ہے کہ پیار کرے ان کو, گلے مل لیں. ایک دفعہ میں نے ٹریولنگ کی کہیں تو ٹرین پہ تھی میں, تو جہاں سے ٹرین گزرے نیچے سبز گھاس, آج بھی میرے لاشور میں وہ منظر دبا ہوا ہے, سبز کے کئی شیڈ تھے اور اس کے اوپر وائٹ کلر کی بکریاں چھوٹے چھوٹے قد کی. اور بس میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے ہٹوں, میرا تھا کہ ٹرین رکے اور میں وہاں جا کے ان سے باتیں کروں. سفید چھوٹی چھوٹی دوڑ رہی ہیں, چل رہی ہیں. پھر اب دیکھیں ہم انسان جو چیزیں بناتے ہیں ان کو ہم چلاتے ہیں, خود ویکیوم چلنے لگے تو ہم ڈر جائیں. اللہ کی یہ فیکٹریاں موونگ ہیں. آج موبائل چیزوں کا بڑا رواج ہے نا, موبائل فون ہے, ہم خود اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, کبھی بھول جاتے ہیں, کبھی پانی میں گر جاتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. اللہ کی یہ کائنات خود ہمارے پاس اس کی چیزیں آ جاتی ہیں, پھر ان میں جذبات ہے, اس میں کیا کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں جمال کا مخالف نہیں ہوں. یہاں سے آپ کو اب وہ مزاج بھی سمجھنا ہے کہ کیا اسلام خوبصورتی کو پسند نہیں کرتا. ہم لوگوں نے اسلام کو بڑا ہی بھدہ بنا دیا, معذرت کے ساتھ. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ اسلام کا تو خوبصورتی سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. تقویٰ کیا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کانسیپٹ اس وقت الحمدللہ کچھ نہ کچھ ڈیزالو ہو رہا ہے, یہ خارجیوں سے شروع ہوا تھا. صحابہ کرام کے دور سے لے کر خوارج کے دنیا میں آنے تک اسلام لوگوں کے لیے بہت خوبصورت چیز تھی. کبھی یہ سوال اٹھے ہی نہیں تھے لوگوں کے لیے جو آج اٹھے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, اچھا گھر بنا سکتے ہیں, اچھی گاڑی لے سکتے ہیں. کبھی صحابہ کے ذہنوں میں نہیں آیا. ہاں ہمیں جتنی حدیثیں ملتی ہیں, جتنی باتیں ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی کی, یہ دو طرح سے ہیں. نمبر ایک, اسلام کی ابتدائی دن تھے جب مسلمانوں میں سے ایک ایک پینی کی ضرورت تھی اسلام کو, انسان بھی تھوڑے تھے, وسائل بھی تھوڑے تھے, اس لیے بعض جگہ اس چیز کو برا سمجھا گیا کہ ایک صحابی نے اگر اچھا گھر بنا لیا, بڑا بنا لیا ضرورت سے زائد, تو کہا کہ اچھا ایک طرف تو اسلام کو لیے گھر کی اتنی ضرورت ہے اور تم اپنا گھر ڈبل سٹوری کر رہے ہو. ایسی چیزیں. دوسری چیز سمجھ لیجئے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے. میں چاہوں گی کہ آخر سورت تک جو بات ہونی ہے وہ یہی کر دوں تاکہ آپ ایک کانسیپٹ سمجھ کے آگے چلیں. اور وہ کیا ہے کہ اسلام کسی چیز کو خوبصورت کرنے سے, اچھا رہنے سے منع نہیں کرتا, بلکہ اللہ کا تو اپنا نام جمیل ہے, ان اللہ جمیل یحب الجمال, یہاں بھی وہی لفظ ہے, بے شک اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میری جوتی اچھی ہو, خوبصورت ہو, میرا تسمہ اچھا ہو, تو کیا یہ کبر ہے؟ تکبر ہے, پراؤڈ ہوں میں. نہیں, یہ کس نے کہا تمہیں؟ کبر کیا ہے؟ بتر الحق کی وغنت الناس. دو چیزیں دیکھ لو کہ ایک تو یہ ہے کہ حق سامنے آئے, اللہ کا حکم آ جائے, ٹھکرا دو تو نہیں, میں نے تو اتنا خوبصورت لگنا ہے کہ یہ لباس حجاب کے تقاضے نہیں بھی پورا کرا میں تو یہ پہن کے جاؤں گا. حدوں کو ناپامال کرو. اور دوسرا یہ کہ اچھے کپڑے پہن کے کسی کو سلام بھی نہ کرو کہ جی میں تو بہت بڑے گھر سے آئی ہوں اور یہ چھوٹے گھر کی ہے. دوسروں کو حقیر نہ جانو, اللہ کے حکموں کو مانو, اس کے بعد ہر چیز خوبصورت ہے. جتنی یہ کائنات خوبصورت ہے آپ دیکھیے, اس سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہوگی؟ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ دین کے نام پہ جو دین عام کیا گیا اس کو دیکھ کر تو ویسے ہی لوگ دور بھاگ جاتے ہیں. الحق کو مرہ, حق تو کڑوا ہوتا ہے, ماننا پڑے گا, لیکن جب آپ اس کو بے ڈھنگے طریقے سے پیش کریں, پھٹی ہوئی دریاں, لوگ فلم دیکھنے جائیں وہاں سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہو, وہاں کرسیاں ذرا فوم والی ہوں, وہاں کا ماحول بڑا خوشبو والا ہو, اور وہی لوگ جب قرآن پڑھنے آئے اور اگر وہ سب کچھ کوئی کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے, اس اسراف کی کیا ضرورت تھی. ہاں, تو اسی سوچ نے آج اسلام کے اندر رہبانیت کی رمک ڈال دی. قطعاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو, نہ آپ کسی کے تقوی کو اس سے پہچان سکتے ہیں. کوئی شخص کنگھی نہ کرے, شلوار اور پہن لے, قمیض اور پہن لے, اور پھٹے پرانے کپڑے ہوں, رو رہا ہے, شکل بنی ہوئی ہے, ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا, آپ کہتے ہیں بڑے متقی ہیں. قطعاً اس کا کوئی تعلق نہیں تقوی سے. دکھاوا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک دنیاوی دکھاوا ہوتا ہے نا, مثال ہے ہم خود ہی زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جس نے اچھے کپڑے پہنے نا یہ دکھاوے کے لیے پہنے ہیں, یہ بڑا گھر جو ہے نا یہ دکھاوے کا, یہ گاڑی تو لی دکھاوے کے لیے. ایک یہ دکھاوا ہوتا ہے دنیاوی چیزوں کا, ایک دکھاوا تقوی کا ہوتا ہے. نہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے, نہیں ہم تو نہیں, یہ تو اور آپ بڑا بن رہا ہے, آپ اپنے نفس کو مار رہے ہیں. بالکل بیلنس طریقے سے رہیے. اللہ کے نبی نے اتنے مہنگے جبے بھی پہنے اور پیوند لگے ہوئے بھی پہنے. ٹھیک ہے, زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. نمبر ایک عظیمت کا راستہ, سب کچھ ہے اللہ نے دیا ہے, آپ کے پاس لاکھوں موجود ہے. آپ کہتے ہیں میں اس بت کے اوپر اپنے جسم پہ اتنا لگا دوں گا, میں نے کیا کرنا ہے, اس کو ایسے کام میں ڈال دیتا ہوں جو میرے بعد بھی رہنا ہے. بہت اچھی بات ہے, سادگی بہترین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سادگی جو ہے البزاز من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ. اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ایک لاکھ کا زیور پہن سکتے ہیں, آپ نہیں پہنتے, آپ کی خوشی, نو پرابلم, بہت اچھی بات ہے, اتنا ہی آپ زیادہ کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے دی ہے توفیق کہ آپ دو لاکھ کا زیور پہنے, بالکل پہنیے. کوئی ایک چوڑی نہیں پہنتا, کوئی بارہ پہنتا ہے, کوئی تقوا سے اس کا تعلق نہیں. دیکھیے کہ اگلے نے نیت کیا کی ہے. اور ان چیزوں کو وہی لوگ اہمیت دیتے ہیں جو یا تو بہت تعریفیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت, کہاں سے لی کہاں سے لی. ہم پڑھ چکے نا, لا تمدن عینی کا الا ما متعن بہ, یا تو بہت تعریفیں کرنے لگے کہاں سے لی, آنکھیں کھل گئیں اور پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھ رہے ہیں, اور یا دوسرے لوگ جو ہر وقت اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. جس کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہوگی وہی اس کو زیادہ ڈسکس کرے گا نا. اسلام چاہتا ہے اس دنیا کو اتنا ڈسکس نہ کرو. کوئی اچھا کپڑا پہن رہا ہے, اچھا گھر ہے, اس کو اتنا نہ سر پہ چڑھا لو تعریفیں کے پل باندھ کے کہ وہ اور کرے. اور کسی نے بالکل عام سے کپڑے پہنے تو اس کو بالکل احساس نہ دلاؤ کہ تم کم کپڑے پہن گئے. خوش ہو جاؤ, برکت کی دعا دو, اچھا کرو, ہاں اچھے طریقے سے, تھوڑی ضروری نہیں. اور قیمتی چیز اور خوبصورت چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. بعض لوگ انتہائی قیمتی چیز خرید کے آتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے اس نے لیا کیا, خود ہی بول بول کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے, چوائس ہی نہیں اچھی ہوتی. اتنے بڑے بڑے ڈیزائن لے کے آگے, اتنے جھٹکے رنگ لے کے آگے, آپ کہتے ہیں یہ میں نے 10,000 کا جوڑا خریدا ہے, آپ کہیں گے یہ تو 1,000 کا بھی نہیں لگ رہا. اور بس بڑا مناسب سا نپاتلا سا, کہیں سیل سے کہیں اچھا, وقت ضائع کیے بغیر مناسب سا لیتے ہیں, سلیقے سے پہنتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا. اور بعض پہلی دفعہ پہنتے اور لگتا ہے کہ یہ کوئی 4 دفعہ پہنا ہوگا پہلے, اور بعض 100ویں دفعہ پہنے گا لگتا ہے پہلی دفعہ پہنے. میں اور آپ کہاں کسی کو جج کریں گے؟ تو اب 15 پارے کے قریب پہنچنے تک ہمارا معیار بالکل سیم ہو جانا چاہیے. بس آپ دیکھیے, پریکٹیکل بات کروں گی تاکہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو جائے. آپ سب پچھلے 8-10 مہینے سے جب سے یہ کلاسز لے رہے ہیں, کیا آپ کے بازار کے چکر خود ہی کم ہوئے, بوٹیکس کے کم ہوئے؟ وہ کیسے خوش ہوں گے پھر آپ کے قرآن پڑھنے سے؟ ان کو وہ تو ایک آنکھ نہیں بھائیں گے ہمارے اس کلاں کام کو کہ ہمارا بوتیک کم. جیولرز کے کم ہوئے؟ آپ دیکھیں یہ تو نیچرل ہے, جس کو سامنے چمکتی ہوئی چیز دکھ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہو کیئرس, میں کبھی بھی, اب تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہیں گنتی کے کپڑے اور میں اس پہ بڑی خوش ہوں, لیکن جب میں نئی نئی امریکہ آئی, شادی بھی ہوئی تھی, کپڑے تھے, میں اپنی الماری کھول کے دیکھتی تھی, میں کہتی تھی ان چیتڑوں پہ اللہ پوچھے گا, ایک ایک کپڑے کو میں کہتی تھی تیرا اللہ حساب لے گا, تو کچھ نہیں, مجھے تو نہیں بڑے لگتے. بیسوں بار میں نے ان کپڑوں میں درس بھی دیے پڑے, میں کہہ سکتی کہ میں نے اپنی شادی کے جوڑے میں بھی درس دیا. میں نے کبھی نہیں اس چیز کو برا سمجھا کہ میں یہ کپڑے پہن کے درس دے رہی ہوں, لوگ کہیں گے یہ کیسا دین ہے, بھائی کہتے رہے مجھے کیا, میں کیا جھوٹا تقویٰ بناؤں, کیا میرے یہ جوڑے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. ہم جب یہ سوچتے نہیں کپڑے نہیں مناسب پہنے ہوئے, یعنی یہ شادی والے ہیں اور درس پہ جا رہے ہیں تو ہم ذرا گھرے جانے دیں ہمیں, ہم سادہ سفید لٹھے کا جوڑا پہن کے آتے ہیں, یہ نہیں اسلام کا مزاج, جو ہے ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں. اتنے پرانے پہنے, نائٹ سوٹ پہنا ہوئے تو پہنا ہوئے, ہو کیئرز, ان کو اہمیت چھوڑ دے اور یقین کریں کہ جس کو میں خود کبھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, جنت کی آیتیں جب آتی ہیں پڑھتی ہیں, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جب دل سے سارے ارمان نکل جاتے ہیں دنیا کی چیزوں کے, پھر آپ جنت کی آس دلاتے, کہ پھر جنت کا بھی سوچ کے بندہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ اچھے کپڑے لیں گے, یہ بھی وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی حدیث سنا دو کہ اس کے بدلے میں جنت میں کیا ملے گا. جب دل میں کپڑوں زیوروں کی محبت ہے, بندہ تو جنت کو بھی پھر چاہتا ہے تو اللہ کے لیے چاہتا ہے, اللہ وہاں قرآن ہوگا, اللہ وہاں دین کی محفلیں ہوں گی, چلو اچھے کپڑے بھی پہن لیں گے, کوئی حرج کی بات نہیں, دے دے لے لیں گے. یعنی جنت کو بھی آپ اس لیے سوچیں کہ وہاں زیور پہننے, تو یہیں پہن لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اب آگے یہ ساری باتیں آپ کو فائدہ دیں گی اگر آپ نے دل سے سن لی ہیں, کیونکہ اس پہ تھوڑی تھوڑی بات آگے جا کے ہوتی رہے گی. تلاوت سن لیتے ہیں.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
اب اس کے بعد کچھ چیزیں جو اس کے اندر ہم نے دیکھی اس کو ہم دیکھیں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جانوروں کے چرانے کا تذکرہ کیا, جمال ان کے بعد ہی نہ تری ہونا, تری ہون کا لفظ جو ہے یہ اراحت ان سے ہے, صبح کے وقت جانوروں کو چرانے کے لیے نکلنا. رواح کہتے ہیں عربی زبان میں ظہر کے بعد کا وقت, پچھلا پہر اردو میں جس کو بولتے ہیں, اسی سے لفظ راحت بھی ہے, را واو خا اس کا روٹ ہوتا ہے, اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا. اور دوسرا لفظ ہے تسرہون, سین را ہا اس کا روٹ ہے, اصل میں سین ہے لیکن معنی میں سواد راہا کا معنی ہے. عربی زبان میں سرہن کہتے ہیں پھلدار درخت کو, تو اونٹوں کو درختوں پہ کے پاس لے جانا تاکہ وہ چریں, اس کو تسرہون کہتے ہیں. یہاں جانوروں کے چرانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کہا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنکھوں کو بھی خوبصورت لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جن کے پاس جانور ہوتے ہیں اور وہ ان کو چراتے ہیں, وہ اصل میں جانور ان کی فیکٹریاں وہی ہوتے ہیں, تو صبح کو ان کا ایک اور منظر ہوتا ہے, شام کو ایک اور منظر ہوتا ہے. اللہ کی ذات ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو تم جب اللہ کی نگاہوں سے دیکھو گے تو تمہیں کائنات کی ہر چیز کے اندر خوبصورتی دکھے گی, حسن دکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کی کہ جس کو لینے کے بعد کوئی ایک انسان یہ سوچ لے کہ شاید یہ چیز تو بس اس کے علاوہ ہی ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں شام کا ذکر پہلے آیا, کیونکہ رات کے وقت جب جانور آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو خوبصورت لگتے ہیں, صبح جاتے ہیں تو سست ہوتے ہیں. جیسے آپ میں سے بھی بہت سارے صبح آتے ہیں تو بڑے ڈھیلے ڈھالے, اور شام کلاس کے وقت جب واپس جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہیں, کہ سبق سن لیا, اچھی باتیں سنی, یا اس پہ خوش ہیں کہ جان چھٹی اور اب گھر میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اب ان سے ایک اور فائدہ جو ہم اٹھاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ تمہارے وزن اٹھاتے ہیں. تحمل اثقالکم, اثقال ثقل کی جمع, سا قاف لام اردو میں بھی بولتے ہیں, اور سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا ثقلین, دو بوجھو, جنوں اور انسانوں کے لیے یہ لفظ وہاں آیا. تو مراد یہ ہے کہ یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ ایجاد ہو جانے کے باوجود جانور ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سامان کو اٹھانے کا. پہاڑوں میں عموماً گاڑیاں یا جو بڑی بڑی مشینیں وہ نہیں جاتی, تو وہاں گھوڑوں پہ, خچروں پہ اٹھایا جاتا ہے. اسقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ. یہ جو بالغیہ کا لفظ ہے نا, یہ بالغین تھا, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, بالغ کی جمع. اردو میں کہتے ہیں نا بچہ بالغ ہو گیا, بلغا پہنچنے کو کہتے ہیں, یعنی یہ جانور وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے, مگر الا بشق الانفس, آدھی جان کے ساتھ. شق کا لفظ شین قاف قاف, محنت, جان گاہی, ایسی محنت جو بدن سے ہو, یعنی جتنا وزن تمہارا یہ جانور اٹھا لیتے ہیں, اگر تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تو تم خود سوچو کہ تمہاری تو آدھی جان ہوتی. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ادموہ ہو جانا, کہ تم تو ادموہ ہو جاتے اتنا وزن اٹھا کر, لیکن اللہ نے کتنی پیاری سواریاں رکھی کہ نہ گیس مانگتی ہیں نہ پیٹرول مانگتی ہیں. ایسا کیوں کیا؟ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, تمہارا رب بہت مہربان اور شفقت والا ہے, مسلسل رحم کر رہا. تمہاری گاڑیاں خراب ہو جاتی, اس میں گیس ڈلوانی پڑتی, لیکن اس طرح سے یہ اٹھانے والے جو ہیں وزن تمہاری خدمت کرتے ہیں. اگلی آیت میں خاص طور پہ پھر تین جانوروں کے نام لیے گئے. والخیل, گھوڑے کو کہتے ہیں, خال یخیل و خیل, اترانے کو کہتے ہیں. گھوڑے کی چال کے اندر ایک قسم کی اتراہٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ جب اس کے آگے کے بال تھوڑے سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی سے لفظ خیال بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے خیالوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ جب اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں گھوڑے کا تذکرہ کیا. پھر بغال کا لفظ باغ عین لام سے ہے. بغال کہتے ہیں وہ جانور جس کی ماں گھوڑی ہو اور باپ گدا ہو. یہ دو مختلف جانوروں کا یا اسپیشیز کا ملاپ ہوتا ہے, اس لیے بہت مضبوط ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ وزن اٹھانے کے لیے بہت اہم ہے. اور آگے خمیر کا لفظ گدے کے لیے آ رہا ہے, حامیم را سے, خمار کی جمع یعنی گدا. اب یہاں ان تین جانوروں کا تذکرہ الگ کیوں آیا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی گئی تفاسیر میں. پہلی بات ہے کہ گھوڑے کے لفظ کا بغال اور خمیر کے ساتھ آنے کو بعض نے یہ سمجھا کہ گھوڑا صرف وزن اٹھانے کے کام یا سواری کے کام آتا ہے, کھا نہیں سکتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے ملتا ہے, بلکہ مدینہ میں اور تبوک میں ملتا بھی ہے, خیبر کے موقع پہ اور مدینہ میں ایک موقع پہ آپ نے گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا اور کھایا بھی. تو یہاں شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ گھوڑا بھی حلال ہے, لیکن چونکہ مہنگا بہت ہوتا ہے, دوسری بات ہے نایاب ہے. جو جانور گوشت میں کھاتے ہیں وہ فطری طور پہ اس کی پیدائش بہت زیادہ ہے, ایک ایک وقت میں دو دو تین تین بچے پیدا ہو جاتے ہیں بکریوں کے. لیکن گھوڑا ایک تو پیدا کم ہوتا ہے, دوسرا مہنگا ہے, تیسرا اس کو زیادہ سے زیادہ جہاد کے اور دوسرے کاموں میں رکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو کھانا یا نہ کھانا اور بات ہے, لیکن یہ حلال ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ پھر انسان کے لیے وزن بھی اٹھانے کا کام کرتے ہیں. بغال کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک مجھے عربی زبان کی ایک کہانی یاد آ گئی کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی اصل چھپاتے ہیں, یا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے حسب نصب سے نہ یاد رکھا جائے, خاص طور پہ کہ جب حالات پہلے تنگ تھے. تو کہتے ہیں کہ بغال جو ہے یعنی خچر, تو جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم سناؤ کہ تمہارا نصب کیا ہے, تو عموماً نصب تو باپ سے چلتا ہے نا, اب اس بیچارے کا باپ جو ہے وہ گدھا ہوتا ہے. تو اس کو ایک پوری, مجھے ایک عربی ٹیچر تھی میری ایجپٹ میں, اس نے یہ کہانی سنائی تھی جس کے دو تین لفظ آپ کو سنا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے پورا, کہ کوئی کہتا ہے کہ بغال تم سناؤ تمہارا کیا خیال ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرا ماموں جو تھا نا وہ گھوڑا تھا. یعنی ماموں کی نسبت, کیونکہ ماموں تو گھوڑا ہی ہوگا نا جب وہ اس کی طرف تھا. تو عربی زبان میں یہ آج ایک محاورہ بن چکا ہے کہ جو بندہ کرے کرائے کچھ نہ, لیکن اپنے نصب کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے. اور پھر اس کے بعد کلی ترک بوہا و زینت, تاکہ تم اس پہ سواری کرو اور زینت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور پہ سواری کر لینی چاہیے, یہ کوئی اس پہ ظلم نہیں ہے. آج بہت زیادہ غلغلہ ہے ہیومن رائٹس کا اور ساتھ ہی ساتھ اینیمل رائٹس کا, لیکن عملی طور پہ آپ دیکھا جائے تو ایسے چیزیں عام کی جاتی ہیں کہ بعض دفعہ بچے اب گوشت ہی نہیں کھاتے, کہ نہیں یہ تو ہم ایک جاندار کاٹ رہے ہیں تو ہم گوشت ہی نہیں کھائیں گے. کئی ماں باپ کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد بچوں نے گوشت ہی کھانا چھوڑ دیا, کہ یہ جانور تم اتنا پیارا تھا یہ ذبح ہو گیا. یہ بھی حد سے بڑی بھی بات ہے. دیکھیے جس کو اللہ نے پیدا کیا جس مقصد کے لیے, اگر آپ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. اسی طرح بعض لوگ محبت میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سوار ہوا جا سکتا ہے, نہ کہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا جائے. پھر زینتن, خوبصورت بھی ہے. یہاں پھر دیکھیے جمال کے بعد اب دوسری دفعہ یہاں لفظ آ گیا زینت کا. اللہ نے گھوڑے پیدا کیے. آپ کو کہ گھوڑا ایک قیمتی ہوتا ہے, عربی نسل کا اتنا مہنگا گھوڑا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں روپے میں ایک گھوڑا آئے گا. اللہ نے نہیں منع کیا کہ نکمے سے بیکار قسم کے گھوڑے لے لو اور خبردار تم نے اچھا گھوڑا لیا. اس سے پھر آج کی سواریوں پہ بات ہو سکتی ہے. گاڑی آپ چھوٹی لیں بڑی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جو اللہ نے حیثیت دی لے لیں, سوزوکی کی حیثیت ہے لے لیں, اس پہ شرم نہ کھائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لینڈ کروزر کی توفیق دی لے لیں, نہ لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا خود کو کوئی بہت بڑا سمجھے اور نہ سوزوکی کار میں بیٹھا ہوا کوئی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. لیکن اگر کسی بچے کو گاڑی سے محبت ہے, شوہر کو محبت ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ دیکھیں کہ اس گاڑی اور اس چیز کا استعمال کیا ہو رہا ہے, اور اصل چیز وہ ہے استعمال کی. یہ جو اگلا جملہ نا, وہ یخلق ما لا تعلمون, اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آنے والی ساری سواریوں کا تذکرہ کر دیا. صحابہ کرام تو اس کو نہیں سمجھ سکے ہوں گے کہ بھئی اور کیا اللہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. لیکن اس سے آج لوگوں نے, آج کی گاڑیاں, جہاز, سواریاں, ترقی یافتہ دور میں ہر نئی جو چیز آ رہی ہے اس کا تذکرہ کر دیا. اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے جانور ہوں جو ہماری نظروں سے نہیں گزرے ہوئے, لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس کو بھی انسانوں کے پاس لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں قدرت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے انسان کو نئی نئی ایجادات کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ڈسکوریز کرو, محنت کرو, ریسرچ کرو, ہاتھ توڑ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ سارا کام دوسرے کر لیں اور ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اس فطرت کے اندر سے ہمیں اس کائنات سے دکھتی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اب بتایا, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ راہ راست کو دلائل سے واضح کرے, اور ان میں غلط راستے بھی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ پیچھے اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اب کہا کہ مت سوچو کہ یہ ساری چیزیں اللہ دے کر آپ پیچھے ہو گئے. اس نے ان کے استعمال کا طریقہ تمہیں بتایا, تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا, ان جانوروں کے حقوق کیا ہیں. اسلام میں یہ چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پہ بھی بھاری وزن ڈالنے سے منع کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو پولیس ہوتی تھی اس کا کام نہ صرف انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا تھا, بلکہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی تھی کہ جانور کو دیکھیں گے کسی جانور پہ مالک اس کا بوجھ زیادہ تو نہیں ڈالتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے. درختوں پتوں تک کو نہیں کاٹ سکتے, حتیٰ کہ جنگ کے زمانے میں بھی درخت کاٹنے سے منع کیا گیا. جانوروں کو بلا وجہ کسی ضرورت کے بغیر کاٹنا ورنا یہ سب کچھ منع ہے. تو اسلام اصل میں سب کے لیے ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قصد السبیل کی جو بات کی تو تھوڑا سا سٹائل مختلف ہے, یعنی بولنے میں سننے میں سمجھ نہیں آتی, اس لیے یہ آیت ایک سے زیادہ معنوں میں سمجھی گئی. نمبر ایک, اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ ہدایت دینا یا ہدایت سے دور کرنا ہمارے ذمے ہے. اس پہ بات پیچھے بہت دفعہ ہو گئی, کس کو ہدایت ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. دوسری بات, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ, یعنی ان سارے جانوروں پہ ان چیزوں پہ غور کرو گے تو سیدھا اللہ تک پہنچو گے. یعنی یہ کائنات کی چیزیں تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گی. جیسے کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہاں کی بنی ہوئی ہے تو پھر آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں جو لفظ ہے نا اللہ ہی, تو اللہ کا لفظ عربی زبان میں اوپر کے معنوں میں بھی آتا ہے, ذمے کے معنوں میں. سورت لیل آیت 12 میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, اور بے شک ہمارے ذمے ہے کہ ہم ہدایت دیں, تو یہ معنی بھی ادھر آتا ہے. اسی طرح انی الہ, الف کے نیچے زیر, طرف کے معنوں میں. تو دوسرا معنی جو بتایا کہ سیدھا راستہ جو اللہ تک لے جائے. اور قصد کہتے ہیں درمیان کو, پیچھے کام پڑا آپ نے امتم مقتصدہ, تو مقتصدہ کا روٹ بھی یہی تھا جو ادھر ہے, قاف سواد دال, افراد اور تفرید سے پاک, صراط مستقیم. اور جائر کا لفظ جور سے ہے. کیا معنی ہے جور کا, پیچھے پڑا کہیں متجاویراتن, اب تو نہیں بھولے گا نا. ہاں, کہتے ہیں جو ٹیسٹ میں آ جائے چیز وہ کبھی نہیں بھولتی. ہاں, جویریا قریب کی چیز ہے نا, تو جائر کہتے ہیں سیدھے راستے کے قریب کی چیزیں, اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں. جو ہی انسان سیدھا راستہ چھوڑتا ہے وہ ٹیڑھے میڑے راستوں پہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ بندے کو زندگی کے اس سفر میں ہدایت کے راستے پہ رکھتا ہے. جو سیدھا راستہ ہو منزل تک پہنچا دے, اللہ اس پہ بندے کو ڈال دیتا ہے، لیکن جو سرکشی کرے، اڑی کرے، تو پھر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ چل پڑتا ہے اور اس کو پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی میں سیدھے راستے پہ بھی تھا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. یہی مفہوم سورہ یاسین آیت 61 میں بھی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَيَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. سورۃ روم آیت 43 میں آتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، کہ اپنا چہرہ سیدھے دین حنیف کی طرف کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہیں کوئی پھیرا جائے گا اس دن اللہ سے، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا تو اس دن پھر لوگ متفرق ہو جائیں گے یعنی پکڑے جائیں گے. اسی طرح سورۃ انعام آیت 35، سورۃ سجدہ آیت 13، سورۃ ہود آیت 11 اور سورۃ یونس آیت 99 میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے. اب دیکھیں کہ یہاں جانوروں کی بات ہے نا، تھوڑا سا ہم تقابل کر سکتے ہیں کہ کوئی مالک یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جانور مرے یا اس کو نقصان ہو. اللہ کی ذات کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ بندے بھٹکیں، بھوکے رہیں، جہنم کا ایندھن بن جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ کوئی جانور اپنے لیے راستہ خود نہیں منتخب کرتا، بلکہ اس کا مالک اس کے لیے چوز کرتا ہے نا کدھر جانا ہے، کب جانا ہے. اسی طرح ہم انسان ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے، ہماری کوئی مرضی نہیں. دنیا کے راستے ہو سکتا ہے عقل سے حاصل کر لیے جائیں، لیکن جنت کا راستہ عقل سے نہیں وحی سے ملتا ہے. تو غور کرنے سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اب آسمان کی بات، زمین کے بعد کچھ آسمانی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ مووی کا سین جو ہے وہ بدل رہا ہے، آگے سے آگے دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. فرمایا، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں کچھ پینے کے کام آتا ہے اور اس سے سبزہ اگتا ہے جس میں تم مویشی چراتے ہو. آسمانوں کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ آسمان کا پانی اگر نہ ہو تو زمین کچھ بھی نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ اس کے اندر کتنی فرٹیلیٹی ہے. یہی انسانوں کے دلوں کا حال ہے، بہت سارے انسانوں کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں چھپی ہوئی تھی، لیکن وہی کا پانی پڑا تو خیر کے سوتے پھوٹے. یہی انسانوں کا حال ہے. آج قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر کی خیر ڈسکور ہو رہی ہے نا. میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے خود کو آدھا کو ڈسکور کر لیا ہوگا آدھے قرآن کے ساتھ، جو پچھلے 20-25-30 سال میں آپ نہیں کر سکے. یقین کریں، ہم جب تک قرآن کی طرف نہیں آتے ہمیں اپنی خامیاں خوبیاں بھی نہیں پتہ ہوتی. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں اور سچ بات ہے کہ ان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا، ایون بعض جسمانی حرکتوں میں سے ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کون سی حرکت بہت کر رہے ہیں، بولنے کے سٹائل میں نہیں پتا ہوتا. کبھی بھی کوئی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنے سال کا ہو گیا، 25-30-35. اب ہر ایک کا سٹائل ہوتا ہے، میرے بھی پتہ نہیں کتنی خامیاں ہوں گی، جو آپ سنتے ہیں مجھے تو نہیں پتا چلتی، الا یہ کہ میں کسی سے پوچھوں یا میں خود سنوں. تو جب لوگ بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایک ہی جملہ بار بار بولتے ہیں، بعض ہلتے بہت ہیں، بعض میں بہت کرتے ہیں، بعض پازز بہت لیتے ہیں، میں سوچتی ہوں 25-30-40-45-50 سال جس کی عمر، کوئی ایک اس کو اچھا دوست نہیں ملا کہ جس نے اس کا ہاتھ پیار سے پکڑ کے کہا ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اگر تم بولنے میں اس طرح بات کرو تو تمہیں فائدہ ہو. ہم جن لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے سوتے، یا تو پھر ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور بہت سارے لوگ ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، ہے تو ہے. لیکن قرآن ایک اتنا پیارا آئینہ ہے کہ جو انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھو آسمان سے پانی آتا ہے تو زمین کی خیر پھوٹتی ہے. اس قرآن کے پڑھنے سے تمہارے اندر بھی خیر آنی چاہیے، اللہ نے نکالا اس سے، تم بھی پیتے ہو، جو پانی اترتا ہے درخت بھی اگتے ہیں، مویشی بھی پیتے ہیں. اسی طرح جو قرآن کا پانی، جو وحی کی بارش تمہارے سینوں پہ اتر رہی ہے، تو اس کو دلدل نہ بنانا، اپنے آپ کو خیر کا بناؤ. تمہارے گھر والے تمہارے اس پانی سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے گلی والے، تمہارے علاقے کے لوگ، تمہارے شہر کے لوگ، ان سب کو اس سے فائدے دو. یہاں لفظ جو آیا ہے تسیمون، ساما یسیمو سے ہے، سین و میم اس سے، تسیمون کا لفظ جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑنا، وہاں جا کے کھاتے ہیں. اور اگر ہم نے کبھی نیچر کو دیکھا ہو تو یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے نہیں. ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ سورۃ نحل کے دوران ہم ضرور ایک فیلڈ ٹرپ رکھیں اور جا کے دیکھیں، آپ پیدل چلے جائیں، قریب پار کے وہاں جائیں, پہاڑوں پہ جائیں, دیکھیں کہ اللہ کی کائنات میں کیا کچھ لکھا ہے. اب ایک طریقہ یہ کہ اسکرین کھولیں اور آپ کو ڈاکیومینٹریز دکھا دیں, تو یہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں آپ. لیکن جو چیز چھو کے پتا چلتی ہے, مجھے ایک دفعہ موقع ملا کسی نے ایسی قریب ہی یہی بلکہ تھین پارک کی میں ایک دفعہ گئی, سمر تھا تب. یقین کریں کہ ایک تو بارش ہو رہی تھی, پھر عجیب خوبصورت پھول پتے, میں تو وہاں جا کے رونا شروع کر دیا لٹرلی. میں نے ایک پتے کو چھوا تو وہ مجھے ایسے لگا جیسے فومی, وہ کیکٹس ٹائپ کا پھولا سا پھولا پھولا پتا ہوتا ہے, تو اس پہ چھوٹی چھوٹی فر لگ رہی تھی. میں نے اس کو چھوا تو جیسے ایک بچے کی ملائمیت. تو میں نے جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا کہ اگر یہ میں تصویر دیکھ بھی لیتی کمپیوٹر پہ تو میں اس کو چھو تو نہیں سکتی تھی نا. آج بھی گاڑی میں بیٹھ کے دل جاتا ہے شیشہ کھول کے دیکھیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اللہ سے قریب کریں گی. اور یہ کیا کریں, ویکینڈ ہے, بچوں کو مالز میں لے کے جا رہے ہیں, فن پلیکسز میں لے کے جا رہے ہیں, وہ اور دنیا والوں کے زہر کا شکار ہوں گے. جائیں کھلی جگہوں پہ, جائیں اوپن ایئر پہ, جائیں پہاڑ دیکھیں, برف کو چھوئیں. برف دیکھنا بالکل اور چیز ہے اور برف کو چھونا. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سال کی برف کو چھوئے؟ ہم تو غم کھاتے ہیں کہ میں برف کو ہاتھ نہ لگ جائے, ٹھنڈ نہ ہو جائے. چلے آج آپ جا کے چھوئے گا, سب نے گھر جا کے برف کا ایک ایک گولا بنانا ہے. پھر اس کو دیکھیں کیسی پیاری, اتنی نرم ٹھنڈک والی. ان چیزوں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. کسی بچے کو آپ پیار کریں لیکن جب آپ اس کو چھوتے ہیں تو کچھ دل میں فیلنگ آتی ہیں, پھر اس سے آپ کی طبیعت میں نرمی آئے گی. یہ جو پیچھے جمال اور اس کی زینت کی بات تھی نا, یہ چیزیں بھی انسان کی شخصیت میں سافٹنس لاتی ہیں. بس جب ہم دین کے نام پہ سٹبن ہو جاتے ہیں, یہ حرام, یہ نہیں کرنا, یہ جائز نہیں, اور زیادہ کرختگی سے لوگوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر سافٹنس آئے تو محسوس کریں, فیلنگ لائیں, اللہ کی ذات کی, اللہ کی اس کائنات کو دیکھیں. کہا یم بت القم بزر اوزون نخیل ولا ناب. اب تو آپ کو کسی عرب ملک میں جانا پڑے گا کیونکہ اگلی ساری چیزیں جو ہیں وہ ناروے میں تو نہیں اگتی. ہاں کہا کہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے طرح طرح کے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور, ومن کل ثمرات, اور ان کے علاوہ ہر طرح کے پھل. ان نفی ذالک لآیت لقوم یتفکرون. یقیناً ان ساری چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کیا سب کو ملتی ہے؟ نہیں, سب کو پھل تو مل جائے گا لیکن اللہ کس کو ملے گا؟ لقوم یتفکرون, وہ قوم جو غور و فکر کرے گی, جو دیکھے گی زیتون کو, جو اس کو محسوس کرے گی, اس کے رنگ دیکھے گی, اس کا ٹیسٹ دیکھے گی, اس کے آئل کو دیکھے گی. کھجور کو تو دیکھنا ہی, کھجور کے درخت کو دیکھے گا, انگور کو دیکھے. اب دیکھے کبھی عقل کو استعمال کریں تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے, تنگ رہ جاتا ہے. انگور اتنا پتلا چھلکا ہے کہ ذرا سا ہاتھ سخت لگے تو پھٹ جاتا ہے, رونے لگتا ہے. کھجور اتنی سخت ہے کہ اس کو خوب ہاتھوں سے دبائیں کچھ نہیں ہوتا. زیتون کوئی کالے ہیں, کوئی سبز ہیں, سرخ زیتون ہے, نکلے کہاں سے؟ یوم بتلکم, وہ اگاتا ہے زمین سے ایک مٹی, اور اس کے اندر سے کیا کیا امانتیں واپس آتی ہیں. کیا یہ کوئی اور کر سکتا ہے اگر اللہ کی ذات یہ سب نہ کرے؟ اور اگر آپ دیکھیے کہ دین یکسانیت کا نام ہوتا نا, بورنگ دین ہوتا, کہتا چپ کر کے بولنا نہیں, ایک قسم کی دال پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ, ایک قسم کی سبزی پیدا کر دیتا, ایک پھل کر دیتا اور ایک غلہ. جینا ہی ہے نا, جیسے جانور کو پٹھے ڈال دیتے ہیں ایک ہی طرح کے کھاتے رہو. اللہ نے تو ایسا نہیں کیا, تو ہم کیوں ڈائیورسٹی کو پسند نہیں کرتے؟ ہم جدت کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہم دین کا ایک رٹا رٹایا ورژن کیوں پسند کرتے ہیں کہ کسی کو عید کارڈ دینا ہے تو روزے کی تصویر لگا کے اس کے اوپر عید مبارک لکھ کے ڈال دو, اور اگر ذرا سا کوئی اچھا کر لے, دین کے نام پہ کوئی اچھا کرنے لگ جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہو گئی. ہماری ذاتی زندگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر, اور دین کا نام بیچ میں لگ جائے تو کہتے ہیں بد سے بدتر, اور یہی تقویٰ. اور ذرا کوئی اچھی جگہ پہ جا کے دین کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے کہ اب آپ جا کے دین کی بات جو ہے وہ وہاں جا کے کریں گے اور یہاں کریں گے. سوچنے کی بات ہے نا, جس کی قدر ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں, اسی کے لیے ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. پھر کائنات کی چیزیں رات اور دن, آیت 12, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. ہے کسی کے قبضے میں کہ انسان رات کو روک لے یا دن کو روک دے؟ پھر مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رات اور دن انسان کے کام کر رہی ہیں, انسان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں. کیسے رات کی چھتری تاری ہوتی ہے اور انسان سونے لگتا ہے, اور کیسے صبح ہوتی ہے تو ایک بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بالکل پھر فریش ہو جاتا ہے کہ ایک نیا دن آ گیا. والشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو دونوں کام کریں, کتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیں پوئٹری میں محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں, ہاں, اور میرے خیال ولن کو سورج سے دیتے ہوں گے, غصے والا, گرم, برسنے والا. صرف ان دو کو لکھ لیں اور جو کردار ہم پیش کرتے ہیں دونوں میں کوئی تقابل ہے؟ ہے سورج چاند خوبصورت تو کیا بس بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اس کو, کچھ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ محبوب تو کچھ کرتا ہی نہیں, ہیرو اس کو دیکھ دے کیا ہے بھر روتر, وہ ادائیں دکھا رہی ہوتی ہے ہیروئن, چاند کا چہرہ جو ہے. ہمیں ذرا خوبصورتی مل جائے ہمیں نزاکت آنے لگتی ہے, اچھے کپڑے پہن لے تو ہم نازک ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے سورج چاند کو دیکھو, جمال اور کمال کی انتہا ہے, اتنے بڑے اتنے خوبصورت اور گھوم رہے مسلسل کام کر رہے ہیں, اللہ کے حکموں پہ بندھے ہوئے ہیں. ون نجوم مسخراتم بی امرہی, اور تمام ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں. کیا کام کرتے ہیں ستارے, پیچھے پڑ چکے ہم لوگ, کیسے اللہ کی ذات نے ستاروں کو آسمان پہ لگا کر خوبصورتی دے دی, سجا دیا, ہاں, کہ آؤ دیکھو ان کو, ان سے فائدے حاصل کرو, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. موسموں کی تبدیلی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرواتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, عقل والی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے. دیکھیے پیچھے آیا لقوم یتفکرون, غور و فکر, یہاں صرف عقل کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے لیے غور و فکر نہیں, صرف عقل ہی ہو تو کافی ہے. یعنی ایتھیسٹ میں تو اتنی بھی عقل نہیں ہوتی کہ سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر کے بھی رب کو مان جائے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ستاروں سے قسمتیں معلوم کرتے ہیں اور خوش ہوتے پھرتے ہیں کہ ہماری قسمت کیسی ہوگی, ہم کہاں جائیں گے, کس طریقے سے کام کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو سارا کچھ بنا دیتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لیا جائے, عقل کی ترازو میں اس کو پرکھا جائے تو انسان کو اس سے کتنا کچھ مل جاتا ہے. پھر اب دیکھیے کہ ان تینوں چاروں چیزوں کو اکٹھا کریں, کبھی رات لمبی تو کبھی دن لمبا, ہاں, کبھی وہ چھوٹی تو کبھی وہ چھوٹی, چاند آیا تو سورج گیا, سورج آیا تو چاند چلا گیا, نہ لڑتے ہیں, مزاج کا فرق ہے, ساتھ ہی رہتے ہیں, کتنی کوآرڈینیشن ہے, ایک غیر محسوس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک قسم کی گھڑیاں بنائی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ستارے بھی وقت کے ساتھ آتے ہیں. آج ہم لوگ تو گھڑی دیکھ کے دیکھتے ہیں نا کہ تہجد کا وقت ہے یا فجر کا. پہلے دور میں لوگ ستاروں کی گردش سے دیکھتے تھے, گویا کہ ایک الارم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لگا دیا اور ایک کائنات میں باہر لگا دیا. اور نماز کے وقت باہر والا الارم نہ بھی بولے نا جو گھڑیوں سے لگاتے ہیں, تو اندر سے آنکھ کھل جاتی ہے. جس کو عادت ہوگی وہ نماز کے وقت میں کبھی سویا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس مشاہدہ کائنات سے ہمیں آسمانی گھڑیوں کو پڑھنا سکھا رہا ہے کہ غور کیا کرو, اپنے غموں سے ذرا فارغ ہو جاؤ, پڑھنے پڑھانے کے غم سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بے نیاز کر کے ذرا دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. وَمَا زَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ, اور اس کے علاوہ جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں اسے بھی مسخر کر دیا, الگ الگ ہیں رنگ روپ ان کے. اور ان نفیز علی کلا یا تلی قومی یزکرون, اور اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے. پہلے یتفکرون تھا غور و فکر, پھر یا کلون آ گیا عقل استعمال کرو, اور اب رنگوں کی بات آئی تو یزکرون کی بات کر دی. یہاں دیکھیں لفظ ہے الوان, لون کی جمع, نیچرل کلر. زراکم کا لفظ اس کے دو معنی ہوتے ہیں, پیدا کرنا اور پھیلانا, سپریڈ آؤٹ کرنا اور اس کو تخلیق دینا. کیا ہے اس میں؟ بس آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے معدنیات پیدا کی زمین میں, کتنے خوبصورت رنگوں کے ہیرے موتی نکلتے ہیں اندر سے, ڈائمنڈز, ہاں, پھر نباتات ہیں. اسی طرح جو لون کا لفظ ہے نا, یہ قسم کے معنوں میں بھی آتا ہے, رنگ کے لیے بھی اور قسم کے لیے بھی آتا ہے. اب یہاں سے کائنات کا ایک اور اینگل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ دنیا نہیں پیدا کی. پاسبل تھا بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوتی, دو رنگ ہوتے, کہا نہیں, میں نے طرح طرح کے رنگ پیدا کر دیے تمہارے لیے, کیونکہ رنگوں سے کوئی فرق قسمتوں پہ نہیں پڑتا. بس مذاہب میں رنگ کو بھی بڑی اہمیت دی گئی. یہ رنگ فلاں والا ہے تو یہ فلاں رنگ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کی چیزیں بنا دی. مثال ہے کہ جیسے گھاس سبز ہے, زمین پہ بچھی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ درخت کے پتے بھی ہرے ہیں. اب اگر سبز رنگ مقدس ہوتا تو یا تو گھاس میں نہ ہوتا یا پتوں میں نہ ہوتا, وہ اوپر بلندیوں پہ ہیں, یہ زمین پہ ہے. لیکن سائنس میں بعض دفعہ لوگوں کو یہ سوچ دے دی گئی جس سے انسانیت کو دو تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا. مثلا ڈارونزم کی تھیوری پہ, جس پہ ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں, ڈارون نے یہ تھیوری دی تھی کہ وائٹ مین از بیٹر دین دا بلیک مین. یہ گورے اور کالے شخص کا جو فرق ہے نا, یہ ڈارون کے وقت سے چلا. آج بھی وائٹ امریکنز اینڈ بلیک امریکنز کی بات موجود ہے. تاریخ میں بہت بڑی جنگ موجود ہے کہ صرف یہ بلیک اور وائٹ میں رہی, اور کتنا تعصب ہے آج بھی ہے. لوگ ان کی سیٹیں الگ رکھے ہیں, لوگ ان کے ساتھ گاڑیوں میں سفر نہ کریں, ان کے کھانے کی جگہیں الگ, ان کے اسٹورز الگ. اسلام ان ساری چیزوں کو الگ کرتا ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال رنگ دار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں. قرآن پڑھنے والے کے اندر بھی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. جیسا ماحول ہو, جیسے حالات ہوں, وہ ویسا اپنے آپ کو پیش کرے. کیونکہ کبھی تو واقعی سفید اچھا لگتا ہے, کبھی رنگدار بھی اچھا لگتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا, یعنی جس طرح ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں, دونوں میں فرق ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جو کھلے ماحول میں جاتا ہے, نیچر کو دیکھتا ہے, اس پہ غور کرتا ہے, پھولوں کی خوشبو سونگتا ہے, نرمی دیکھتا ہے, دوسرا جو اپنے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھا, بھاری پردوں میں ہے, اے سی لگایا ہوا ہے, تھوڑی دیر بعد فریشنر چھڑک لے. بتائیں کیا فریشنر کی خوشبو اور اصل پھول کی خوشبو میں فرق ہوتا؟ زمین آسمان کا فرق ہے. انہی سے آپ چیزیں لیتے ہیں, لیکن قدرتی چیزیں بہرحال جو ہوتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رنگ کی بات کر کے بتا دیا کہ اسلام کوئی روکھا پھیکا نہیں ہے کہ تمہارے منہ لٹکے ہوں, تم اپنی موت کا انتظار کر رہے ہو, تم بیٹھے ہو کہ بس کب موت آئے اور جائیں. اسلام کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينًا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا اور وہی ہے جس نے حکم کا پابند کر دیا سمندر کو. اتنا بڑا سمندر ہے اور کیسے نہ نظر آنے والی نکیلیں ڈالی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے. ہمیں نہیں نظر آتی, لیکن سمندر کو پتا ہے کہ میں کہاں رکنا ہے. کنارا آ گیا تو اب اپنی موجوں کا زور توڑ دوں, کہاں بڑی بڑی چھل لے کے جانی ہے, کہاں تک مچھلیوں کو لے کے جانا ہے, کہاں نہیں جانا. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا. اس آیت میں سمندر کے تین فائدے ہمیں پتا چل رہے ہیں. نمبر ایک, لحما طریا, تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو, فریش میٹ. طریا کا لفظ خاص طور پہ گوشت کی تازگی کے لیے آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے فریش میٹ اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ فش کھاتا ہے. ابھی سمندر سے نکالیں, ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں, بس نکالیں اور اس کو کھا لیں. سی فوڈ مہنگا ہوتا ہے سستا؟ ہر دور میں مہنگا ہوتا ہے. اگر اسلام مہنگا کھانا کھانے سے منع کرتا تو پھر مچھلیاں کیوں پیدا کرتا؟ کہتا نہیں جو دال سخت کھاؤ, نہیں کھاؤ. اور اگر سارے مچھلی کھانا چھوڑ دیں تو ان مچھلیوں کا بنے گا کیا؟ تو لہٰذا یہاں پھر آپ کو وہی سوچ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کو غربت سے نہیں جوڑنا چاہتا. آج خیال کیا لوگوں کا آتا ہے کہ دنیا کی دولت اور تقویٰ کی دولت اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک شخص کے پاس. اگر دنیا کی دولت ہے نا, یہ ضرور جہنمی ہوگا. اچھا کھاتے ہوئے دیکھا کہا, دیکھو اچھا کھاتے ہیں. اچھا پہنتے دیکھا کہا, پہنتے ہیں. تو کیا ہوگا بھائی؟ آخرت کے مقابلے میں اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں, یہاں کوئی روز سی فوڈ کھا لے, ڈائمنڈز پہن لے, آخرت کے مقابلے میں پھر بھی زیرو ہے. تو اللہ کی ذات یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک جھلک دنیا کے سارے غم بھلا دے گی اور جہنم کی ایک جھلک دنیا کی ساری خوشیاں ختم کر دے گی. تو اس دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کر کے اپنے آپ کو کسی کے لیے بوجھ بنا دینا, یہ بھی درست نہیں. یہ بھی ایک قسم کی رحمانیت والی چیز ہوتی ہے. پھر دوسری چیز جو بڑی خوبصورت ہے, جس پہ ہم لوگ بہت کم غور کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً, تم اس میں سے زیور بناتے ہو. حلیہ کا لفظ ہا لام یا سے, حلی کی جمع یہ, موتی, گونگے, پرلز جس کو آپ کہتے ہیں. اس کا لفظی معنی زینت ہوتا ہے. آپ کو شوق بھی ہوگا, خواتین پہنتی بھی ہیں, مختلف طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیسے بنتا ہے موتی؟ اللہ تعالیٰ نے سیپ ایک رکھے, آئسٹر بولتے ہیں اس کو, یہ جانور ہے, دیکھنے میں بے جان لگتا ہے. جو سیپ شیلز ہمیں ملتے بھی ہیں اکثر سمندروں کے کناروں پہ, اصل میں یہ کیڑا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سمندر میں سے صرف ایک ریت کا ذرہ اس کیڑے کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کو چبھتا ہے. اس کی چبھن کو ختم کرنے کے لیے وہ کیڑا اپنے منہ سے لعاب نکالتا ہے اور اپنے گرد اس کی ویکسنگ کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا جو لعاب ہے وہ موتی کی شکل میں بن چکا ہوتا ہے. وہ اپنے شعر بھی سنا ہوگا نا کہ کیا گزری ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اسی طرح زندگی میں کئی بار ایسی فرکشنز آتی ہیں کہ انسان کو کوئی چیز چبھ رہی ہوتی ہے. آپ کو اس اللہ کے راستے میں آنے میں کئی کچوکے لگیں گے, کتنی ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی, کتنی برف پڑے گی, لیکن ان کو چبھنے دیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے ارد گرد ایسے شیل بنائیں. اللہ کے راستے کے یہ کانٹے ایک دن آپ کو بھی موتی بنا دیں گے اور آپ چمک کے نکلیں گے. اور جو تھپیڑے نہیں سہ سکتا سمندروں کے, وہ موتی نہیں بنتا, اتنا ملائم ہوتا ہے. آپ ہاتھ لگائیں, دو موتی ہیں نا, ایک سچا موتی ہے, ایک موتی بھی شاید آپ سیٹ میں ڈلوا لیں تو کئی ہزار مہنگا بن جائے سیٹ. اور دوسرا وہ ہے جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے سیپ بنائے ہوئے, وہ سیت ہے تو وہ لے لو. پھر دنیا تو یہ کچے موتی ہیں, وہ تو آپ کو 100 روپے کی پوری لڑی بھی مل جائے گی. اور اگر سچا موتی بن جائے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. اور زیورات کی بات ہوئی, پہنتی عورتیں, لیکن یہاں تل بسونہا کہا, تم پہنتے ہو, مردوں کو کہا گیا. اس سے بھی ایک لطیف سا نکتہ نکلتا ہے, زیور چاہے پہنتی عورتیں ہیں لیکن اس سے فائدہ ان کے شوہر اٹھاتے ہیں. عورت کی خوبصورتی, اس کی آرائش مردوں کے ہی فائدے کی چیز ہے. اور اگر کوئی مرد کہے پہنو تو پھر عورت کو پہننا چاہیے. اس میں آپ کے لیے ایک اور بڑا اچھا نکتہ مل گیا کہ اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ آپ پہنے اچھے زیور پہنے, تو آپ یہ نہ کہ نہیں اب میں قرآن والی ہو گئی ہوں, اب میں نہیں کر سکتی. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو ایسے ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. چیک تو کریں نا کہ آپ کیسا اسلام اپنے گھروں میں لے کر جا رہی ہیں. اور یہ ساری نعمتیں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا کیوں ہے کہ تم بھی غور کرو. آپ دیکھیے کہ جو خواتین زیور نہیں پہنتی نا, ان کے مزاج میں سختی ہوگی, وہ مرد بن جاتی ہیں. بعض لوگ اس کو ایک عیب سمجھتے ہیں, عورت کا آج کے دور کا ایک فیشن ہے, میں زیور نہیں پہنتی, میں جیولری نہیں پہنتی. آپ کے ہاتھ میں تھی شروع سے گڑیا کی جگہ پہ کمپیوٹر, آپ تو نہیں پہنیں گی. زیور پہننا تو عورت کی خوبی ہے, اچھی بات ہے, اس میں ڈیلیکیسی آتی ہے, اس میں نرمی آتی ہے, اس میں محبت ہے, وہ اپنے شوہر کی خوشی کا سبب بنتی ہے. تو ان چیزوں کو نہ تو اپنے لیے کوئی بوجھ بنا لینا چاہیے کہ اس کے بغیر آپ نکلے نہ, کہ آج نہیں چوڑیاں نہیں تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے. اور یہ چوڑیاں تو پچھلی شادی میں پہن لی تھی تو اب اس شادی میں پھر وہی پہن لوں، اور ایک ہی چوڑیاں بار بار جیولر سے جا کے بدلوا کے پہنتے ہیں تاکہ پتا چلے اتنے سیٹ ہیں چوڑیوں کے. ہاں ان مصیبتوں میں نہ پڑے، ہے تو پہن لیں، نہیں ہے تو نہ پہنے. مردوں کی طرح چوڑیاں پہن کے گھر بھی نہ بیٹھ جائیں کہ چوڑیاں پہننی ہے تو اب کام نہیں کر سکتے، اب نوٹس نہیں لے سکتے، چوڑی پہننی بھی ہے. آپ کو تو باقی نہیں پہننی چاہیے، آپ تو پہلے ہی اتنی کھٹکھٹ کرتے ہیں، چوڑیاں پہن کے آگے تو پھر تو اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ساری ریکارڈنگ چوڑیوں سے بھری ہوگی. لیکن ان چیزوں کو بہت نہ لٹ ڈاؤن کریں. میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کٹ ڈاؤن نہ کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ دین بڑا نیچرل ہے، تلبسو نہ. کیونکہ آپ دیکھیے جب پہننا ہے تو بکے گا بھی نا. اگر آپ سوچیے کہ یہ چیزیں منع ہوتی، مثال ہے کہ مہنگی گاڑی آپ نہیں لے سکتے، تو ڈیفینیٹلی پھر مہنگی گاڑی بیچنا بھی گناہ تھی، وہ بزنس حرام ہو گیا. ساری لکسس کمپنیز اور جو لینڈ کروزرز اور جو مرسڈیز ہیں وہ سارے حرام کام کر رہے ہیں. اب آپ کہتے گے ریشم اگر پہننا مہنگا ہے مشکل ہے تو پھر تو سارا ریشم کا کیڑا ہی کام خراب کر رہا ہے، دنیا کا نظام نہیں چلے گا. اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ رہتے رہتے تو مجھے نہ بھولو، اور اب اچھے کپڑے پہننے ہیں تو کشتی میں بیٹھو. وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا، یہ تیسرا فائدہ سمندروں کا کہ تم کشتیوں کو نہیں دیکھتے. مواخیرہ، ماخیرہ تن کی جمع، مخرہ کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا پھاڑنا، کشتی کا پانی کو پھاڑنا کی آواز پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں مخرہ. اور ماخر کہتے ہیں وہ کشتی جو پانی کو پھاڑے، اسی کی جمع پھر مواخیرہ. کبھی کشتی چلتی دیکھی اور اس آیت کے لفظوں پہ غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی دونوں ایک ہی ذات کی طرف سے باتیں آئی ہیں، بالکل ایک خاص سوچ جو پیدا ہوتی ہے نا وہ ہے. اور مخرہ کہتے ہیں چڑائی کے رخ پہ پھٹنا، یہ دیکھیں ایسے کشتی جب چلتی ہے تو یوں پھاڑتی ہے نا پانی کو، یہ نہیں پھٹ رہا، مخرہ کہتے یوں پھٹنے کو، ویڑھ میں پھٹنا، چرنا. سبحان اللہ، کوئی بھی اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں کشتی پھاڑتی ہے پانی کو، دریاؤں کو؟ ولی تک تو من فضلی ہی، تاکہ اس کے ذریعے تم تلاش کرو، تمہاری چیزیں ادھر سے ادھر آئیں، تمہاری شپنگ ہو، تمہاری کھانے پینے کی چیزیں ادھر سے ادھر آئیں. یہ کشتیوں کے ذریعے تو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا کے انسان کے لیے چھوڑ دیا کہ تم استعمال کرو، اور ساتھ ہی فرمایا ولعلکم تشکرون. یہ ہے خلاصہ، پھر شکر کرو، نہ شکرے نہ بنو یہ زیورات اور کھانے پینے کھا پی کے، شکر کرو، خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا کام کرو، خوب اچھا پہنو، خوب اچھا کام کرو، خوب اچھے گھر میں رہو تو خوب اچھا اس گھر کو بناؤ، اللہ کے لیے اس کو رکھو، خوب اچھی گاڑی لے لو اگر حساب دے سکتے ہو تو پھر تم اس کو کرو. دیکھیے کہ اگر یہ دولت مال جمع کرنا مشکل ہوتا یا نہیں جائز تو نصاب کیا ضرورت ہی دینے کی زکات کا. آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الزکات میں ایک ایک چیز کے زکات کی بات آئی، سونے کی، چاندی کی، بکریوں کی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بندی ہوئی ہیں. ایک رپورٹ ہے میرے پاس کہ ویسٹ افریقہ کا ایک شہر ایواری سٹی، ساحلی سمندر ہے، بجلی یہاں کی یافتہ تھا، لیکن دسمبر 1983 کو اچانک ایک ایسا ملک بن گیا کہ جہاں لوگ موم بتی کی روشنی میں کھانا کھانے پہ مجبور ہو گئے. کیوں؟ پن بجلی تھی، اس سے بجلی پیدا ہوتی تھی، بارشیں نہ ہوئیں، بارش کی کمی ہوئی، ڈیم خشک ہو گئے، ساری صنعتی ترقی جو تھی ان کی ختم ہو کے 25% رہ گئی، کمپیوٹر فیل، لفٹ میں پھنسنے کے ڈر سے لوگ اس میں نہ بیٹھے. صرف ایک بارش نہیں ہوئی، ساری کی ساری ترقی جو ہے وہ ہاتھ میں آ گئی. یہ ہے اصل میں غور کی بات ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات یہ کتنا کچھ تمہارے لیے کرتی ہے. پھر آیت 15 میں آسمان اور زمین کی کچھ اور چیزوں کی بات، وہ الکافی الارض رواسیہ، اور اللہ نے گاڑ دیے تمہارے لیے اونچے اونچے پہاڑ، راسیت ان کی جمع، بھاری رسیاں، بھاری پہاڑ. کیوں ڈال دیے؟ ان تمید بکم، کہ زمین کہیں لرستی نہ پھرے تمہیں لے کر. تمیدہ کا جو لفظ ہے نا یہ میدہ سے ہے، میدہ مستر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈگمگانا، مسترب قسم کی حرکت دینا. کہ پہاڑ جو ہیں یہ اصل میں کیل ہے، نیلز، اگر پہاڑ اٹھا لیے جائیں تو یہ زمین لڑکنے لگے، کیونکہ آج سائنس نے بھی کہہ دیا کہ یہ گول یا اوول ہے. تو پہاڑوں کے ذریعے جما دیا گیا زمین کو. وہ انہارن، اور نہریں جاری کر دی. وہ سبل لعلکم تہتدون، اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سارے راستے بنا دیے اس کائنات کے اندر کے تم دیکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ جب ستاروں کی اور ہدایت کی بات ہوئی تو فرما دیا وعلامات اور راستوں پر علامتیں بنا دی. وبالنجم ہم یہتدون اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں. یہاں پھر بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستاروں کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ ہے وہ ہے, ستاروں کی بات کر کے کہہ دیا کہ اس سے تم راستے پاتے ہو. دیکھیے آسمان کے ستارے راستہ دکھاتے ہیں اور زمین کے ستارے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. یہ زمین کے ستارے کون سے ہوتے ہیں؟ سٹارز, سپر سٹارز. ان کے پیچھے لگنے والے راستہ کھو دیتے ہیں اور آسمان کے ستاروں کے پیچھے لگنے والے راستہ پا دیتے ہیں. تو پھر ستاروں پہ کمندے ڈالے نا, پھر اولاد کو اونچے عزائم دیں, ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ رکھے. اب یہاں علامات کا تذکرہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے علامتوں کا تذکرہ کیا. اصل میں تو دیکھا جائے تو یہ ساری علامتیں کس چیز کی ہیں؟ نمبر ایک اللہ کی معرفت کی. اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تک پہنچاتی ہیں کہ کتنی بڑی وہ ذات ہوگی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے تمہارے لیے, اس کی خلاقیت کی, اس کے خوبصورت طریقے سے کام کرنے کی دلیل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانوں کے اندر بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. کس چیز کی؟ جنت میں جانے والوں کی. جو ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کر لیتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں. دنیا میں دیکھا جائے تو یہ پہاڑ, دریا, راستے یہ علامتیں ہیں نا. اگر مثال ہے کہ زمین پوری چٹیل ہوتی کیسے رستے بنتے؟ اوشن سارے ایک طرف ہوتے, آدھی زمین پانی کی ہوتی, آدھی خشکی کی ہوتی, کوئی ٹیلا ٹبا نہ ہوتا. ہم حیران پریشان ہوتے ہیں. یہ پہاڑ, ٹیلے, درخت, دریا, یہ ابتدا میں ان کے ذریعے سے راستے بنے تھے, سڑکیں بنتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا. جو لوگ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں نا تو ان کے اندر جنت میں جانے کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. کون سی ہیں جنت میں جانے کی علامتیں؟ کیسے پتا چلے کہ میں جنت میں جا رہی ہوں کہ نہیں؟ نمبر ایک, دل میں نیکیوں کی رغبت ہے کہ نہیں. پھر نیکسٹ, گناہوں سے بے رغبتی. اگر یہ علامتیں آ رہی ہیں تو خوشیاں منائیں. پھر دل نرم ہو جاتا ہے. جنت میں جانے والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں, وہ ہر وقت اپنے آپ کو نیک اور دوسرے کو بد نہیں ثابت کرتے. پھر اسی طرح کسی کی برائی دل میں نہیں ٹھہرتی. آ سکتی ہے برائی, انسان ہے, مٹی پڑتی ہے دلوں پہ بھی, لیکن ٹھہرتی نہیں. خیال آیا اور اعوذ باللہ پڑی اور نکل گیا. پھر اسی طرح اگلی علامت ہوتی ہے جنت میں جانے والوں کی زبان کی حفاظت, بہت سوچ کے بولتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, صلہ رحمی, ون سائیڈڈ قسم کا احسان کرتے ہیں, وہ رویہ اختیار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ اگر یہ علامتیں پڑھنا چاہیں تو کسی بھی ایک صحابی کی زندگی کی کہانی پڑھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی طرف جانے والے اور اللہ تعالی سے اجر پانے والے, اس کی امید رکھنے والوں کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا علامتیں ہیں, کیا راستے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان نہیں ہو جاتے. اب یہ ساری باتیں کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا, افمئی یخلوکو کم اللہ یخلوکو, کیا جس ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ یہ آیت مکہ والوں کے اوپر ایک پتھر بن کے لگی ہوگی کہ ہم تو پتہ نہیں کس کے آگے بیٹھے ہوئے سر ٹیک رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ سوچو کہ میں نے یہ سب پیدا کیا تو کیا تمہارے بھی ایسے ہیں جنہوں نے پیدا کیا؟ افلا تذکرون, کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ تم اتنی بھی اتنا کچھ جس رب نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر پھر کچھ نہ کرنے والوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. دیکھیے ساری نعمتوں کو تو چھوڑ دیں, صرف ستاروں کو گننا شروع کر دیں تو گن سکتے ہیں؟ بارش کے قطرے گن سکتے ہیں؟ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ چلے آج کوشش کریں صرف پلکوں کے بال گن کے آئیں. اپنے بیک یارڈ کے اندر لگے ہوئے کسی درخت کی صرف ایک ڈالی پہ لگے ہوئے پتے گن لیں تو انسان کو اپنی بے بسی کا یقین آ جائے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں. احسان ہی کر سکتے. گننا تو پھر ایک بات ہے, اس کو جمع کر کے اس کے بارے میں سوچنا, غور کرنا تم کر ہی نہیں سکتے, تم گھراؤ نہیں کر سکتے. تو مان جاؤ کہ ان اللہ لغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ کی ذات بندے سے بڑی محبت کرتی ہے, اتنا کچھ بنا کے بھی غافل نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا ایک سے دوسری جگہ کام شروع کر دیں تو پہلا کام ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اتنی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے باوجود واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. کیا چھپاتے تھے؟ شرک چھپایا ہوا تھا دلوں میں, اس کے ساتھ اس کی بڑائی, اس کی محبت, اس کے سحر میں مبتلا تھے. اور ظاہر کیا کرتے تھے؟ بظاہر ظاہری نیکیاں, کعبہ کے اندر جا کے وہاں کچھ ظاہری ریچول کر لیتے تھے, اور دل میں محبتیں دوسروں کی تھی. کعب الذین یدعون من دون اللہ, جن کو وہ لوگ جو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو, کون سے ہیں وہ لوگ؟ لا یخلقون شیئا, جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ اتنی زندہ و پائیدار ہستی کو چھوڑ کر مردوں کو پوچھتے ہیں. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, وہ خود پیدا کیے گئے تھے کبھی, اور اب تو ان کا حال کیا ہے کہ امواتن, مردہ ہیں. غیر احیاء, زندہ نہیں ہے وہ. تم جو مرضی کہانیاں گھڑ لو ان کے نام پہ, وہ قبروں میں جا چکے ہیں, مر چکے ہیں, دفنائے گئے, پانی ان پہ ڈلا, منو مٹی کے اندر ڈال دیا گیا. وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو تو اس کا بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے, قیامت کب آئے گی, دوبارہ کب. تو جو اتنے بے بس ہے, کیا تم ان کے پیچھے لگتے ہو؟ اب دیکھیے کہاں پہ کہانی ختم ہوئی. ایسے لگتا ہے کہ ڈراپ سین ہے اس وقت. پوری جو کہانی سنائی گئی وہ اللہ کی قدرتوں کی, کہ دیکھو اتنے پیارے رب کو چھوڑ کے مردوں کو پوچھتے ہو. اب بتائیں کہ جو بندہ یہ آیتیں پڑھتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کسی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکنے کو, کسی کرنی والے, کسی غوث کتب کو پکارنے کو؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھ کر پھر شرک سے نفرت ہو جاتی ہے. اور شرکیہ کاروبار کرنے والے کبھی پسند نہیں کرتے کہ لوگ قرآن پڑھیں, ساری تو دکانیں بند ہو جائیں گی. اچھا یہ جو آیت بیچ میں گزری نا, آیت 16 میں, علامات تم و بن نجم ہم یختدون, نجومی لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ستاروں سے قسمت معلوم کرو. اللہ تو رات کے ستارے دکھاتا ہے, لیکن کچھ دن کو بھی ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوروسکوپ کے, کہ میرا یہ ہفتہ کیسا ہوگا. تو بہرحال مجھے تو بالکل, جس کو کہتے ہیں کہ زبان بند ہو جاتی ہے ان آیات کو پڑھ کے, اپنے دل پہ اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں کہ اتنی بڑی ذات کی کتاب میں پڑھ رہی ہوں, اتنی بڑی ذات مجھے اپنی طرف بلاتی ہے دن میں 5 بار, اتنے بڑی ذات کے گھر میں جاتی ہوں میں حج کرنے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں بھی تاثیر آئے گی اور معاملات میں بھی. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما
بسم الله الرحمن الرحيم
أتى
بسم الله الرحمن الرحيم
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على شاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت لیسن اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کی سیر کر رہے ہیں غور و فکر کیا آپ لوگوں نے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اتنی خوبصورت سورہ ہم لوگوں کو نے آج سٹارٹ کی کیا فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی میں جب بھی یہ آیات پڑھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمارے لیے راستے بنائے پہاڑوں میں اور جب ان کو دیکھتی ہوں تو پھر واقعی اللہ کی قدرت پہ پیار آتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ راستے نہ بنے ہوتے تو ہم کیا کرتے اور اب تو الحمدللہ اور بھی آسانی جی پی ایس کے ساتھ اور جہاں جانا چاہتے ہیں اللہ پہنچا دیتا ہے اللہ کی بڑی بڑائی کا احساس ہوتا ہے جی بالکل بہت خوشی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئکلی ہم 4-5 منٹ. میں اصل میں آپ لوگوں کو بیچ میں بریک اس لیے نہیں دے سکی کہ آخر میں جو فائل تھی وہ تھوڑی رہتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی خوبصورت آیات کا ٹیمپو ٹوٹے, کیونکہ ایک جب اب میرے خیال میں 14 پارے کے بعد ہم 14 پارے پہ ہیں تو ہمارے اندر نا ایک تصور سا بن جاتا ہے جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں, ایک تصویر سی ہوتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور اگر وہ درمیان میں ہم آیات کو سٹاپ کر دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں, ایسا ہی ہے الحمدللہ. آیت نمبر 1 میں سورت کا آغاز جو ہے وہ انذار سے ہو رہا ہے. یہاں امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ عذاب, قیامت, ہجرت کا فیصلہ. جی, کیونکہ قریش جو تھے وہ اس چیز کو ہر وقت یہ کہتے تھے, منکرین حق جو تھے, کہ کب قیامت آئے گی, اللہ کا عذاب کب آئے گا. تو پھر اللہ تعالی 3 میننگز. جی بالکل, ایک اس میں عذاب کے فیصلے کی بات ہے, پھر اللہ کا قانون بھی ہے, ہجرت کا فیصلہ بھی ہے. اور ان آیات کو, اگلی آیات کو ہم آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک, اس میں فرشتوں کی بھی بات ہوئی, اور ہم نے آیت نمبر 4 کے اینڈ میں حسیم مبین خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين, اس سے ہم نے اپنے لیے کیا نصیحت لی؟ کیا ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ کج فیس, جھگڑے کرنے والے, جب انسان کچھ نہیں ہوتا تو بچہ ہوتا ہے تو کچھ اکڑنا نہیں ہے, لیکن جب بڑا ہوتا ہے کچھ بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لانا. اللہ کے سامنے عاجزی ہونا چاہیے. جی, زندگی میں بالکل عاجزی کے ساتھ اپنی حیثیت کو, 2 دن پہلے بھی, کل بھی ہم نے یا لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا کہ انسان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے, ایک بدبودار مٹی سے بنا ہوا, اتنی اسمیل والا, لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے, تو اسے بچنے کی کوشش کرنی ہے. آیت نمبر 4 سے لے کر 14 تک اللہ تعالی نے کن کن نشانیوں کا ذکر کیا ہے؟ جی, اس کو ایگو بہت ہوتی ہے, نہیں ہمبل نسلانی ہے. جی, مویشیوں کا, کیٹلز کا ذکر ہوا ہے, اینیملز کا, اور یہ بھی اللہ تعالی کی کتنی رحمت ہے کہ ہم ان سے کتنے فائدے لیتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ گاڑیاں ہیں, لیکن اس سے پہلے بار برداری کا کام, سفر, گھوڑے جنگ میں استعمال ہوتے تھے. چوپائے الانام, اور آسمان سے کیا برستا ہے؟ سی فوڈ, پھل, پھول, پھل, جانور, آسمان سے پانی, وہی کا پانی, بارش. جی بالکل صحیح. اور یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے, جس طرح زمین کو سرسبز کرتا ہے, اسی طرح وہی کی بارش جو ہوتی ہے وہ دلوں کی زمین کو سرسبز کرتی ہے. منرلز ہیں بہت سارے, اور الحمدللہ اس دن میں پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں کتنے زیادہ منرلز ہیں اور کتنی خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنی سستیوں اور کاہلیوں کو چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہمیں دی ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے استعمال کریں. اور دریا سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ جی بلوچستان میں فیل گڈ سیگنیچر. بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا نا جیسے ہم کہیں پکنک پہ گئے ہوئے ہیں, ہر چیز, جھیل بھی آ رہی ہے, پہاڑ بھی آ رہے ہیں, راستے بھی ہیں, فش بھی ہے, فریش میٹ بھی ہے, اور پھر اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہم بہت پسند کرتے ہیں پرس، فریش پرس، اور اس کی حقیقت جو ہم نے دیکھی تو کیا دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی موتی بننے کی توفیق دے کہ اپنی سختی کو ختم کر کے دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکیں. جیسے دورہ قرآن ہوتا ہے نا تو اس میں ساتھ ساتھ زیادہ دعائیں کرواتی ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اپنی تفسیر کر رہے ہوں تو اس وقت بھی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہمارے لیے ان تمام نشانیوں میں کیا سبق ہے؟ یہ چیزیں جیسے چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، بارش، موسم، گرمی، سردی، سب کے کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ جی اللہ کی اطاعت سے. اور وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں. عاجز رہنا ہے اور ہر نعمت کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو جاننا ہے. جی بالکل، جس طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے حکموں کو مان رہی ہے، تو انسان کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا چاہیے. آیت نمبر 18 میں اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس سے ہمارے لیے کیا غور و فکر کی بات نکلتی ہے؟ ہم کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. شرک سے بچنا ہے اور کسی کے آگے جھکنا نہیں، کسی سے مانگنا نہیں، کسی سے توقع نہیں کرنی کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ بنیں گے، یہ نیک لوگ ہیں، ان سے کہیں گے تو یہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، ہم شرک خفی اور شرک جلی دونوں سے بچ سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب آپ لوگوں کی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے فہم میں اور اضافہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہم اپنی بریک لیتے ہیں. آج ہم آپ لوگوں کی بریک 15 منٹ کی آپ لیں بریک ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر ہم جتنا کر سکیں گے تجوید کا لیسن اور کتاب الحج جتنی ہو سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إلى القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس جس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، ایوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ جو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہوگی کوئکلی، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ پہلے ایک تجوید کا لیسن ان شاء اللہ تعالیٰ ریوائز کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے مصحف اور قرآن پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنی مسٹیکس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ مارک کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ریسائٹ کیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کتاب الحج مدینہ کی حرمت، آپ لوگوں کے 4-5 منٹ کلاس کے اوپر جائیں گے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ دونوں چیزیں اگر ایک سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس لیے آپ 5 منٹ جو ہیں آپ لوگوں کو صدقہ کرنا پڑیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ Lesson 134 item 1-21 سورة نحل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
أتى أمر الله فلا تستعجلوه،
أتى أمر الله فلا تستعجلوه،
سبحانه وتعالى عما يشركون،
سبحانه وتعالى عما يشركون،
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق،
خلق السماوات والأرض
تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
خلق الإنسان من
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين
ولو شاء
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون شجر فيه تسيمون
شراب ومنه شجر فيه
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات لآية لقوم يتفكرون
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
وسخر لكم الليل والنهار
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله لغفور رحيم
إن الله لغفور رحيم
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اگلا ٹاپک دیکھیں گے حرمۃ المدینۃ المنورہ. مدینہ منورہ کی حرمت کے مسائل. مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرمت والا ہے جس میں درخت کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے. اس کی دلیل مسئلہ نمبر 385 میں ہم دیکھ چکے. مدینہ منورہ کا دوسرا نام تابہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے رکھا. تابہ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا. دلیل دیکھتے ہیں. عن جابر ابن سمرات رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سم المدینۃ تابہ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على انقاب المدينة ملائكة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں, اس میں نہ کبھی طاعون پھیل سکتا ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تھوڑا سا غور کیجئے کہ کچھ چیزیں مکہ کے لیے آ رہی ہیں, کچھ مدینہ کے لیے آ رہی ہیں. کیا حرج ہے اگر کچھ اور بھی کہہ دی جائیں جو مکہ کی ہیں وہ مدینہ میں بھی سوچ لی جائیں, مدینہ کی مکہ میں بھی سوچ لی جائیں؟ کر سکتے ہیں ہم ایسے. تو پھر جب ہم دو حرمت علی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک شاعر کی حیثیت سے بنائے ہیں اس میں نہیں کر سکتے, تو کیا قرآن کی آیتوں کے بارے میں ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کوئی بغیر دلیل کے؟ اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیں, اس کا یہ ثواب, اس کا یہ وظیفہ, کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کر سکتے ہیں؟ حرج کیا ہاں؟ کیا حرج ہے؟ کیونکہ حرج کو تو دیکھنے نہیں, حرج یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا. تو یہاں سے آپ کو دین کا مزاج بھی سمجھ آئے گا کہ جو حدیث جہاں جس کے لیے اسی پہ. اب آپ یہاں سے قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ مدینہ میں سکتا تو مکہ تو اس سے بھی افضل ہے, تو گویا کہ پھر مکہ میں بھی طاعون کی بیماری نہیں آئے گی. جہاں بھی دین میں اضافے ہوئے نا اس طرح کی تاویلات سے ہوتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ انسان کو بچنا چاہیے. مدینہ میں موت تک مستقل قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے. یعنی گویا کہ اگر مدینہ میں کوئی رہے اور پھر وہیں اس کو موت آ جائے تو اس کے لیے شفاعت ہے. دلیل, اب دیکھیے دلیل ہونی چاہیے نا, ورنہ تو ایسی باتیں کہنے والے سارے خوش ہو جائیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فإني أشفع لمن يموت بها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکتا ہو یعنی یہاں آ کر موت تک قیام کر سکتا ہو اسے ضرور مدینہ میں مرنا چاہیے. یہ نہیں مطلب کہ خودکشی کر لے. اب ہو سکتا ہے نا اس کی تعویل کہ اچھا مدینہ کی موت ہے تو پھر ہم خودکشی کرتے ہیں یا ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں مرنا ہے. نہیں, پہلے اگر وہاں رہتا تھا اور پھر وہیں پہ رہے تو ضرور مرنا چاہیے, کیونکہ میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ میں مرے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. ذہن میں سوال اٹھ سکتے ہیں کچھ کہ اچھا پھر سارے چلو ہم بھی جب بیمار ہوں گے تو چل پڑیں گے وہاں, کہہ دیں گے ڈاکٹروں کو کہ جب ہم میرے دن تھوڑے ہو تو بتائیں میں وہاں چلوں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فضیلت اچانک نہیں دیتا. جب کسی بندے کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے نا, اللہ اس کے لیے اسباب خود بناتا ہے. یہ جو ہماری زندگی میں اسباب کے تانے بانے بنے رہ جاتے ہیں نا, اکثر ہم بیٹھے باتیں کرتے ہیں, دیکھو وہاں میں نے سوچا, پھر ایک دم وہاں سے ایک دم کسی کا فون آ گیا, پھر انہوں نے کہا ہم نے وہاں کلاس کرنی ہے, پھر کہا کیسے کریں, پھر ایک اور بندے کا فون آ گیا کہ میرے میں نے کچھ کرنا ہے دین کے لیے, مجھے بتائیں میں کیا کروں, تو کہا ادھر کر لو. ایسے تانے بانے بہت ہوتے ہیں کلاسز کے ذمن میں. ہم کہتے دیکھو کیسے اتفاقات ملے, دیکھو کیسے ایک نے کہا میں نے کرنا ہے, دوسرے نے کہا میں نے کرانا ہے, وہ کام ہو گیا. لیکن یہ اتفاق نہیں ہوتے, یہ بندے کی تڑپ ہوتی ہے. آپ لکھ لیں, آپ جس درجے کی نیکی کرنا چاہیں گے نا, آپ یہ نیت کر کے سو جائیں, بے شک اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کی نیت کریں, اور بے شک آپ کے اسباب کچھ نہیں, اللہ آپ سے وہ کام کرائے گا. آپ کو اللہ وہیں لے کے جائے گا جہاں آپ کو جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں روک لیتا ہے وہاں جانے سے جہاں ہم جانے ہی نہیں چاہتے. لہذا اگر کسی کے دل میں ہوگا نا کھوٹ, وہ چاہے 10 دن کے لیے کسی کو ملنے باہر جائے گا, وہاں مت آ جائے گی. اور کسی میں خیر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کا دل کیسا ہے, لیکن اللہ اس کو کسی سبب سے مدینہ لے جائے گا. نام نہیں لیتی, پھر شخصیت پرستی ہوتی ہے. لیکن ایک عالم جو کسی بم بلاس میں زخمی ہو گئے تھے, تو وہ اپنی زندگی میں, اگر آپ ان کی نام لے لیتی ہیں, چلے میرا حال اس میں کوئی قباحت بھی نہیں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام, ڈاکٹر احسان لئی ظہیر, ڈاکٹر نہیں تھے, احسان لئی ظہیر عالم تھے. تو بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی. میں نے ان کے گھر والوں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ہمارے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, آنکھ کی گلی, اور مدینے کا, اور بہت یہ نہیں کہ کوئی بدعت کے رنگ میں, لیکن آپ ان کی لیکچر سن کے دیکھیں, بہت زیادہ بولتے تھے اور بہت ہی اس طرح ان کو لگاؤ تھا. پھر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ اسپیچ ہو رہی تھی تو وہاں کسی دشمن نے بم کا بلاس کیا, پھول دیے یا کچھ ایسی چیز دی, اور جب سٹیج پہ وہ پہنچی تو اس میں بم پھٹا, تو وہ زخمی ہو گئے تھے. ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے, تو اب ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا. اس میں ان کی کہا گیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی کیونکہ زخر کا کچھ اثر اندر چلا گیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ 2-3-4 دن وہ رہے آئی سی یو میں. کچھ ہوا تو سعودیہ میں بہت ان کا کام تھا اور وہاں کی حکومت سے بھی تھے, تو سعودی حکومت نے وہاں سے انویٹیشن بھیجا, خود کنگ نے اپنا طیارہ بھیجا وہاں سے, جو بھی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے, کہ آپ ان کو ادھر بلائیں, ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو ان کو اسی طرح سے, اور ڈاکٹرز نے کہا نہیں کہ اب یہ یہاں ہیں, ٹھیک ہو رہے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک علاج ہو جائے گا. لیکن ظاہر ایک آپشن تھی, تو لاہور سے ان کو اس مدینہ کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی دیکھے مدینہ کی ملی, اور جہاں والے بھی یہ کہ اب ٹھیک ہو جائیں گے, اب اچھی جگہ پہنچ گئے, جو ایک ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. لیکن مدینہ میں پہنچے, فلائٹ اتری, جب بس کچھ گھنٹے گزرے تو ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اللہ کو پتا ہے, میں نہیں کوئی فتویٰ دیتی کہ اللہ کے نبی ان کے لیے کیا کریں گے. لیکن تڑپ کے دیکھیے, انہی کے باپ جب بھی جاتے تھے حج اور عمرے پہ تو گھر والوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ مل ملا کے جاتے تھے, اور جب آخری دفعہ گئے, جب وہیں ڈیتھ ہوئی, کہہ کے گئے تھے کہ اب میں نے بس, اب نہیں آنا میں نے, اور ضد لگا لیتے تھے کہ بعد میں ان کے بارے میں یہ بات کہے گی کہ یہ اتنی اپنی بات منواتے تھے کہ آخر انہوں نے اللہ سے بھی اپنی منوا لی. کہتے تھے میں نے مدینہ میں مرنا ہے. بچوں کو کہتے تھے اپنی گاڑی تیار رکھو, یہ ہو. تو یہ میرے کہنے کی آپ کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے دلوں کی باتیں ہیں. اگر اپنے دل کو ٹٹولیں گے نا, تو اندر سے جواب آئے گا کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں. اور کبھی کبھی یہ خود کلامیاں کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکے. مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے. اب ذرا سوچیے, مکہ افضل ہے ظاہر دیکھا جائے حرم کی وجہ سے, لیکن مدینہ میں برکت دگنی ہے. اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی کو بھی برکت وہیں دگنی تگنی ملی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ملی. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینۃ دفعی ما جعلت بمکہ من البرکت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ, مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے, مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. اللہ کے نبی کی دعا تھی, جس کے لیے بھی مانگ لے ہو. مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صبر علی لوائیہا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے مدینہ میں قیام کے دوران آنے والی مشکلات اور مصائب پر صبر کیا قیامت کے روز میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا یا فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا. اسے مسلم نے روایت کیا. مشکلات کون سی؟ عام طور پہ ہر جگہ ہی آ سکتی ہیں لیکن خاص طور پہ مدینہ میں جب صحابہ کرام گئے تھے تو بظاہر ایک قسم کا امن محسوس ہو رہا تھا لیکن مشکلات اور آزمائشیں پہلے سے بہت بڑھ گئی تھیں. یاد رکھیں کہ جتنا دین پھیلے گا نا جتنے دین کے تقاضے یعنی جتنا دین پھیلے گا اس کے تقاضے بھی پھیلیں گے اتنی مخالفت بھی پھیلے گی. مکہ میں مسلمان مٹھی بھر تھے شروع میں تو 3-4 سال تک مکہ والوں نے ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں کیسے ہی یہ ایک دیوانے کی پکار والی بات ہے کسی کا خیال ایسا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ہی اسلام پھیلنے لگا مخالفت بڑھی. مدینہ میں آ کے ترقی اور طاقت اتنی زیادہ بڑھتی گئی تو مخالفت بڑھتی گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹے لیول پہ کام کرتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں اس کے ساتھ والے کوئی اس کے ارد گرد والے پھر ذرا سا وہ بڑا کام کرتا ہے تو اس کے بڑے کام کرنے والے اس کے دشمن ہوں گے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے بندے کی نظروں میں آتا ہے نا جیسے جیسے آپ نیچے ڈیسک پہ بیٹھے ہیں تو سب کو آپ سب ایک ہی جیسے ہیں لیکن اگر ڈیسک سے اٹھ کے کوئی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اندر آنے والے کو ہو سکتا ہے وہ کرسیوں والے پہلے دکھیں گے لیکن اگر کرسی سے اٹھ کے کوئی اسٹیج پہ آ جائے گا تو سب کو دکھے گا. اسی طرح جتنا آپ دین کے کاموں میں بھی آگے جائیں گے آپ اتنے زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتے جائیں گے. پھر آپ ایک وقت آتے انٹرنیشنل فورم پہ آ جاتے ہیں آج کئی اسپیکرز ہیں پوری دنیا کے اندر ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نظروں میں آ جاتے ہیں نا. تو مدینہ میں جانے کے بعد کیا ہوا اسلام پھیلا. آج بھی جب اسلام پھیلے گا تو جس طرح اللہ کے نبی کے خلاف رکاوٹیں تھیں وہ ہوتی رہیں گی اور وہ ہوں گی. اگر 13 سال مکہ میں مصحابہ کی تربیت نہ کی گئی ہوتی اتنی زبردست تو مدینہ کے مشکلات پہ وہ ٹھہر نہ سکتے بکھر جاتے تھجیاں بکھر جاتی مسلمانوں کی. تو لہٰذا چھوٹے لیول پہ جب کوئی بندہ کام کرے تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے انسان کو اپنی اصلاح کا تربیت کا اور اپنے اصول اور ضابطوں کو بنانے کا اور منوانے کا. اگر ہم چھوٹے لیول پہ نہیں بنا کے منوا سکے نا تو ہم بڑے پہ تو کبھی نہیں منوائیں گے پھر تو الجھے ہی رہیں گے. اب دیکھیے کہ ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کام ہوتا ہے گھر میں صرف کھانا پکانا ہے آپ اس کو آرام سے پکا لیں وقت پہ پکا لیں انجوائے بھی کرتے ہیں تھوڑا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ خوشی سے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ آپ تھکے ہارے یہاں سے جائیں پھر آپ کو پتا چلے کھانا بھی نہیں پکا ہوا گھر بھی نہیں صاف کپڑے بھی دھونے ہیں اور ساتھی مہمان آ رہے ہیں تو فرسٹریشن آتا ہے نا بہت سارے کام جب جمع ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کاش تھوڑا وقت اور ہوتا یا کاش ایک کام میں نے پہلے کیا ہوتا. بالکل اسی طرح سے مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام کے اوپر جتنی ذمہ داریاں تھیں اور دن بہ دن ایمان والے کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. یہ ویسٹ کا طریقہ ہے کہ بوڑھا ہوتے ہی اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں نا یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. مسلمان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. صحابہ کرام اللہ کے نبی 67 کی ایج پہ بھی پہنچے کبھی آپ کو ریٹائرمنٹ نہیں ملی. یہ تو ہمیں خود ہی ہم اس آج کے اس یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سٹائل آف لیونگ میں میسج دیا جاتا ہے کہ نو یو کین گو تم جاؤ بوجھ بنا ہے فارغ رہتا ہے پھر اور ہی بیکار ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو اسلام میں تو بلکہ اس کا اپوزٹ ہے جتنا بندہ آگے جاتا ہے نکھرتا ہے پہلے پڑھتا ہے پھر تربیت کرتا ہے پھر پڑھاتا ہے پھر سکھاتا ہے تہیں لگتی جاتی ہیں اور پھر جتنا وہ اولڈ از گولڈ والی کیفیت ہے. جتنا آپ زیادہ اللہ کے دین کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے اندر اتنی متانت بزرگی آتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سب کو سکھا لے کام کرے اب اس کے اندر ایمان اور تقویٰ آیا تو آپ کو بھی تم ریٹائر ہو. تو اس لیے مشکلات جو آئیں آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس پہ صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. مدینہ منورہ میں قیامت تک اہل ایمان باقی رہیں گے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما تعرض الخية إلى جهرها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اس طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ پھر پھرا کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا، یعنی ادھر پھر ایمان والے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی جانے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کا تقابل کریں تو آپ کو واضح طور پر فرق محسوس ہوتا ہے، مدینہ کے ماحول، ایٹماسفیئر اور مکہ کے ماحول اور اس کے ارد گرد میں. مدینہ منورہ کے پہاڑ احد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر اخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له اخد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا، وہاں خیبر میں آپ کی خدمت کرتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس لوٹے، احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. تو بے جان چیزوں سے بھی محبت کی جا سکتی ہے نا، زمین کے ٹکڑوں سے پیار ہوتا ہے. دیکھیے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے عموماً. ہاں بعض اوقات واقعی کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ اختیار کیے جائیں تو محبت ہو بھی جاتی ہے، کی بھی جاتی ہے اس وجہ سے. لیکن اب احد پہاڑ میں کیا خوبی ہوگی، ذرا آپ سوچیں، کیا وہاں کوئی سایہ دار درخت تھے، وہاں کوئی پھل تھا، پھول تھے؟ بس ایسے کچھ جگہ ہوتی ہے نا، ان سے نسبت ہوتی ہے. آپ جن جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو شاید اپنے کچن سے محبت ہوگی، اپنے اوون سے محبت ہوگی. ہاں تو دلوں کے معاملے ہیں نا، جس چیز میں دل لٹکتا ہے اسی کے اندر پھر انسان محبت محسوس کرتا ہے. مدینہ منورہ کی کھجور اجوا جنت کا پھل ہے جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاجوۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. آپ جانتے ہی ہوں گے نا کھجور کی ایک قسم ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر 80% گٹھلی ہی ہوتی ہے، موٹی گٹھلی پتلا چھلکا، یعنی بالکل ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تسبح كل يوم سبع تمرات اجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے گا، اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. کھاتا ہے آپ میں سے کوئی؟ شروع سے عادت ڈالیں بچوں کو، تو آپ لوگ کوشش کریں، بچے چھوٹے ہیں ان کو آرٹیفیشل چیزیں کھلانے کی بجائے اسی کا ٹیسٹ بنائیں. بعض بچے آپ دیکھیں کھجور کھاتے ہی نہیں، دیکھے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کالی کینڈی ہوگی تو وہ کھا لیتے ہیں. تو اگر ہمارا ایمان ہے کہ اس چیز میں فائدہ تو کھانی چاہیے نا. ہم خود ہی بیماریوں اور پریشانیوں کو پال لیتے ہیں بعض دفعہ اپنی خوراک کو بھی اب نارمل کر کے. تو بہرحال ساتھ نہ کھا سکیں تو کچھ نہ کچھ گھر میں ہونی چاہیے, اور کم از کم ایک کھا لیں. کوئی طاقت ہو, طاقت عدد کھانا ہے تو ایک کھا لیں, تین کھا لیں. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں, امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے, اور وہ کہتے تھے اس صاحب کی عزت کی وجہ سے, یعنی دل کی محبت ہے. اب یہ ان کا اپنا عمل ہے, ہم اس پہ دلیل بنا کے اس کو ثواب یا نیکی یا اس پہ نہیں کر سکتے, لیکن سنت سے ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں. مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آنے پر مروجہ الفاظ, مروجہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رواج پڑ چکا ہے, فیشن. اللہم ھذا حرم نبیک پڑھنا مسنون ہے, یعنی یہ آپ لوگوں نے کبھی پڑھی ہے؟ اللہم ھذا حرم نبیک پڑھ لی اتنا لفظ, اللہم کہ اللہ یہ تیرے نبی کا حرم ہے, یہ پڑھنا مسنون ہے. مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے. ویسے یہ دعا, یہ جو آخری حصہ ہے, یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے, سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آتی آئے تو اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پہ یہ پڑھ تو رہے تھے, لیکن ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ پڑھیں. کوئی سوال اس ٹاپک سے متعلق؟ جی, ان کا سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا ادھر کوئی حدیث نہیں آئی؟ ایسی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. پڑھ لیں آپ جتنی چاہیں, جتنے دن جائیں, لیکن ہمارے ہاں تو بعض دفعہ یہ تصور ہے کہ حج کا لازم حصہ کر کے لوگ مدینہ میں 8 دن رہتے ہیں تاکہ 40 نمازیں پوری کریں. آپ نے پوری کتاب الحج پڑھ لی, کہیں حج کے ارکان یا حج کے واجبات میں آپ نے یہ چیز پڑھی کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ 8 دن کی یعنی 40 نمازیں پوری کریں؟ نہیں پڑھی نا. حالانکہ آپ نے کہ منا, مزدلفہ, کتنا کچھ پڑھا ہم نے, تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. بلکہ ایون کوئی صرف مکہ میں ہی رہتا ہے, مدینہ نہیں جاتا, حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے.